Ah, devi dire, Abdullah, Murtada Ahmad, Wali Muhammad, Ahmad Ali, Sayyid Rahim, Ruhullah, Safdar Munir, Naeem Sajjad Khan, Ubaid Rahman Ishaq, ابراہیم، نور جمال، اشرف علی، محمد یونس، عبد الرحیم، نذیر اللہ، محمد نعمان خان، ثناء اللہ محمود، ثناء اللہ رفیع الدین، عبد الوہاب، محمد سلمان احمد، نور محمد، انعام الدین، عبد الماجد، محمد عرفان، امین اللہ، اکرام اللہ، نصیر اللہ، حضرت بلال، محمد رفیق، محمد جنید، محمد عمران، علی اکبر، وکیل احمد، عبد الوکیل، منیب، اسد الامین، کامران بشیر، کاشف حفیظ، محمد جنید، محمد سعد صدیقی، ولی خان، عطا اللہ، محمد ساجد، محمد ابو سفیان، یار محمد، احمد علی، محمد یوسف، محمد عامر سہیل، محمد عثمان، محمد ادریس، جان ولی، عبد القیوم، عبد الرحیم، ساجد محمد، بلال احمد، شبیر احمد، محمد ثاقب، اسد، خلیل احمد، محمد حارث، کلیم اللہ، اسامہ، محمد مبارک، زاہد اللہ، حسنین معاویہ، سمال احمد، سید افتخار احمد، عمران علی، محمد عمر، حامد نواز، علی رضا، محمد عثمان احسن، مسعود احمد صدیقی، سجاد علی نور، فیاض احمد، محمد اسامہ، سعید اللہ، سجاد علی، محمد نور، حمید اللہ، جن طلباء کی حاضری رہ جائے وہ پھر بعد میں دفتر کے جو ناظمین ہیں ان کے پاس اپنی حاضری لگوایا کریں، حاضری بہت ضروری ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طالب علم صبح سویرے آ کر اپنی تپائی جو رکھتے ہیں، درس کے اختتام پر اپنی تپائی اٹھایا کریں، کیونکہ مسجد میں جو ہے پھر دائرے کے صفائی ہوتی ہے، نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، اس لیے اپنی تپائی خود اٹھایا کرے، کسی اور کو حوالے نہ کرے. کبھی کبھی ابتدا میں یا درمیان میں بھی اساتذہ چونکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، شیخ التفسیر صاحب کے آنے میں کوئی دیر ہوتی ہے تو آپ حضرات اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہے، اس طرح افراتفری میں جو ہے پھر درس کا وہ مزہ جو ہے ختم ہو جاتا اور ماحول جو ہے نامناسب نظر آتا ہے. اس لیے آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ویر سے ویر تو ہوتی رہتی ہے، اول تو اساتذہ ٹائم پہ آتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا معاملہ جو پیش آ سکتا ہے. زیادہ تر معاملات جو ہے وہ تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتے رہیں گے، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں جو سمجھ میں نہ آئیں اس کے لیے قدیم طلباء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اور دفتر کے ناظمین سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ طلباء جو پہلی مرتبہ آئے ہیں اور یا جو رہائشی طلباء ہیں. چونکہ اکثر طلباء تو وہی ہیں جنہوں نے مدارس میں جو ہے درس نظامی میں شرکت کی ہے، اور تقریباً تمام مدارس کا نظام ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مشکلات جو ہے پیش آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے خود کارروائی نہ کریں، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہاں کا قانون کیا ہے، کس ضابطے کے تحت چلنا ہے. خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال یا تو بالکل نہ ہو یا انتہائی کم ہو. کبھی کبھی طالب علم غفلت میں جو ہے اپنا موبائل چارج پہ لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. موبائل کی مثال تو نق پیسوں کی طرح ہے، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ایک نیک صالح آدمی کو بھی جو ہے ورغلاتا ہے کہ یہ اٹھا لو، یہ تمہارے کام کی چیز ہے، تمہارے کام آ جائے گا. تو وہ آپ کا موبائل کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے چوری پر آمادہ کر لیتا ہے. اس لیے احتیاط کریں، موبائل لگاتے وقت موبائل ضرور جو ہے ایسی جگہ نہ لگائیں جہاں سے آپ کے لیے پریشانی ہو. اول تو میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل کا استعمال بالکل نہ ہو. شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. یہ اگلی صف پوری کریں، پیچھے والے آگے آ جاؤ، خالی جگہ چھوڑ دی. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك أفأنتم له منكرون وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون گرامی قدر طلباء اور معزز فضلاء کرام، قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی تشریح، ترجمہ اور معانی، یہ وہ علوم ہیں کہ جو علوم اصل سماوی علوم اور اصل آسمانی علوم کا سر چشمہ ہے، اس کا متن ہے اور اس کی اصول ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے بنی آدم انسان پہ یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت علم میں سے انسان کو علم کا ایک وافر حصہ عطا فرما دیا ہے. العلم للرحمن جل جلاله وسواهم في جهلاته يتغمغم. عربی شاعر کہتے ہیں العلم للرحمن جل جلاله، علم تو اللہ کا ہے اور اللہ ہی وحدہ لا شریک اور عالم الغیب ہے. وسواہ فی جب جہلاتہ یتغمغم، اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب اپنی جہالت کے اندھیروں میں تیر رہے ہیں. ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم. مٹی سے بنے ہوئے انسان اور آسمانی علوم کا کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے، سوائے اس کے کہ ایک انسان اتنا جان لے کہ وہ کیا کچھ نہیں جانتا ہے. یہ علم بھی ایک بہت بڑا علم. تو یہ بات سب سے پہلے سمجھ بھی لیجئے اور توجہ بھی کیجئے کہ قرآن کریم اور مسلمان کا آپس میں رشتہ اور تعلق وہ کیسا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، زندگی میں مسلمانوں اور قرآن کریم کا تعلق کتنا مضبوط تھا، اس کا مشاہدہ وہ دور نبوت میں موجود ہے. آپ حضرات جانتے ہیں حدیث شریف میں باقاعدہ ذکر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں محلوں میں گھومتے تھے، تشریف لے جاتے تھے اور مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اشعریین کو قرآن پڑھنے کی بہت بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اسی طرح وہ مشہور واقعہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور راستے میں ان کو ان کے پرانے دوست ابن دغنہ ملے تھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امان بھی دی تھی اور واپس مکہ تشریف لانے میں مدد بھی کی تھی. وَبَنَا أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا فِي فِنَاءِ دَارِهِ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی تھی اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین کی عورتیں اور بچے وہ حضرت کی تلاوت سنتے تھے اور وہ ان پہ بہت بڑا اثر کرتی تھی. یہ تعلق ہے مسلمان اور قرآن کریم کے درمیان میں. جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات اور خصوصاً قرآن کریم سے اپنی وابستگی کم کر دی، برائے نام کر دی اور صرف مسجد میں، گھر میں، الماری میں، طاق میں رکھنے کے لیے قرآن کریم کو مخصوص کر دیا، جب کوئی بلا اور آفت آن پڑتی ہے تو قرآن کو اٹھانا بس اس وقت کے لیے مخصوص کر دیا، جب زندگی کا کوئی اہم مرحلہ ہو، عہد و پیمان ہو، قسم ہو، رشتہ داریاں ہوں، تو اپنے جھوٹ اور اپنے دلوں کے کھوٹ کو چھپانے کے لیے قرآن کریم کا سہارا عوام کا لینا، بس مسلمان اور عوام کا قرآن سے رشتہ وہ یہیں تک ہے، اس سے زیادہ اب بظاہر نہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے اصل الاصل ہیں، بڑے ہیں، برے صغیر میں مسلمانوں کی اسلامی آزادی، شعور، خود مختاری، انگریز قابض قوتوں کے خلاف جہاد میں حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شیخ الہند کو جو جانتا نہیں ہے اس کے اندر کوئی خرابی ضرور موجود ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے مالٹا میں قید کر دیا تھا. مالٹا یورپ کے قریب ایک جزیرہ ہے, اور انگریز نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے علماء, مسلمانوں کے قائدین بڑے, جو جو بھی مسلمانوں کو آزادی کا درس دے سکتے تھے یا مسلمانوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی, انگریز نے ایسے تمام مسلمانوں کے علماء کو یا تو شہید کر دیا اور یا پھر ہندوستان سے جلاوطن کر دیا تھا. اور 80 سال کی عمر میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی اسیری, قید, گرفتاری کاٹ رہے تھے. اور حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے اسیری میں, قیدی میں, تنہائی میں وقت گزارا اور میں نے مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کے برے حالات کی وجہ اس پر غور کیا تو دو باتیں مجھے واضح طور پہ ملی ہیں. نمبر ایک, کہ مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی ناکامیوں کی نمبر ایک وجہ وہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے. کتنی عظیم وجہ ہے اور کتنی زبردست جامع اور معنی وجہ ہے. جتنی عبادتیں ہیں سب قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہیں, جتنی حسنات ہیں, خوش اخلاقی ہے, احسانات ہیں, بھلائیاں ہیں, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, ابلاغ ہے, جہاد ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہاں تک کہ آداب معاشرت بھی, کہ ایک انسان کو اپنے باپ سے کیسے تعلق رکھنا ہے, اپنی ماں سے کیسے تعلق رکھنا ہے, اس کی تعلیمات بھی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی ناکامیوں کی پہلی وجہ وہ قرآن کریم سے ترک تعلق ہے, قرآن سے دوری ہے. اور حضرت نے فرمایا دوسری وجہ وہ مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ بازی, ایک دوسرے کو کافر کہنا, ایک دوسرے کو غیر مسلم کہنا, پھر لڑائی جھگڑا, اس کے بعد جنگ و جدال, مار دھاڑ تک بات آ جاتی ہے, قبیلے لڑ جاتے ہیں, محلوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یہ وہ سب خرابیاں ہیں کہ جو حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی زوال کی ایک بڑی وجہ ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ جو ہم مجلس لگا رہے ہیں, کچھ طلباء کے لیے تو یہ مجلس لازم ہے. ہمارے جو فضلاء ہیں, ہمارے جو متخصصین ہیں, ان کے لیے یہ رمضان المبارک کے 20-25 دن اور رمضان سے پہلے 10-15 دن کتنی مصروفیات کے اوقات ہیں, کتنے مبارک اوقات ہیں, زندگی کے خلاصے کے اوقات ہیں. لیکن آپ سے کہا گیا کہ احسن العلوم پہنچ جاؤ, اور احسن العلوم میں درس قرآن کریم کی تفسیر میں آپ کی شرکت آپ کے لیے لازم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ الحمدللہ فضلاء خیر خیریت سے فاضل ہو گئے، لیکن سبق کا ایک اہم ترین حصہ ابھی باقی ہے. جتنے بھی آپ نے علوم پڑھے ہیں، خواہ وہ نحو ہو یا وہ صرف ہو یا وہ منطق ہو یا وہ حروف معانی کا علم ہو، وہ نظم و ضبط کا علم ہو، شعر و نثر کا علم ہو، عربی ادبیت ہو، فقہ کے جزیات ہوں یا حدیث کے نقطے ہوں یا قرآن کی تفسیر اور تشریح ہو، یہ تمام کے تمام علوم قرآن کے تابع ہیں. قرآن اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے، قرآن متن ہے، باقی علوم اس کی شرح ہے. تو میرے محترم بھائیوں، صرف ہمارے فضلاء تو نہیں ہیں، وہ تو وہ ہیں جن پہ جامعہ کا حکم لاگو ہوتا ہے. باقی جو مسلمان ہیں اور آپ میں سے جو طلباء تشریف لائے ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ نے آپ کو اس 14ویں 15ویں صدی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا ہے. آپ کا یہ انتخاب بھی کوئی بہت بڑی نیکی کا اثر ہے. اور جامعہ عربیہ احسن العلوم تو الحمدللہ اللہ کے دین کے پروانوں کا گھر ہے. کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس در و دیوار میں اللہ کے دین کے پروانے موجود نہ ہوں. اللہ کے فضل سے عید الفطر کے دنوں میں بھی 100-150 طلباء ہمارے جامعہ میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. تو آپ حضرات کوشش کریں، نظم و ضبط سے رہیں، ڈسپلن سے رہیں، اچھا وقت گزاریں، جامعہ کے ساتھ حسین یادیں وابستہ کریں، اساتذہ کے ساتھ بہترین یادیں وابستہ کریں. کچھ دنوں کی بات ہے، کوشش کریں کوئی کسی قسم کی شکایت کسی سے نہ ہو، کوئی چھٹی نہ ہو، کوئی ناغہ نہ ہو. اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دے دیجئے تاکہ درس کے دوران آپ کو غفلت نہ ہو، رات کو بر وقت سو جائیے تاکہ دن میں پھر آپ کو نیند نہ ہو. یہ تمام وہ آداب ہیں اور یہ وہ علوم ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے درس کے آداب میں سنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو صرف اور صرف زبانی پڑھنا ہی کافی ہے یا قرآن کریم کو زبانی پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے؟ آپ نے ایک فتنہ دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھو سمجھ کر، اور اس جملے کے پیچھے ایک بہت بڑا دجل ہے، جھوٹ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو سمجھ کر، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک اور دجل، ایک اور شیطانت یہ کہ چھوٹے بچوں کو مسلمان قرآن یاد کراتے ہیں تو بچے کو قرآن رٹانے کے لیے اور قرآن کی آیتیں یاد کرانا اس سے کوئی فائدہ بقول ان کے نہیں. حالانکہ یہ بات 100% جھوٹ ہے، غلط ہے، دجل ہے، قرآن اور اسلام کی روح کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کے ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو کام لگائے ہیں، اس میں پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ نے اسی طرح قرآن کریم آپ سے سیکھا ہے. اور صحابہ میں پھر کتنے بڑے بڑے قراء ہوئے ہیں، قرآن کریم کے مفسرین ہوئے ہیں، فقہا ہوئے ہیں. قرآن کی تفسیر کا جب ذکر آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر وہاں پہ لازم ہے. قرآن کریم کی ادائیگی اور حروف کا، قرآت کا جب ذکر آئے تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس مقام پہ لازم ہے. قرآن کے عبارات اور قرآن کریم کے کلمات کی ادائیگی کا جب ذکر ہو تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، معاذ ابن جبل، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ صحابہ کرام ہے کہ ان کا ذکر فضائل قرآن کے اندر لازماً موجود ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ، یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنا، خواہ اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں قوم کو پڑھ کر سنائیں گے. وہ حافظ، وہ بچہ، وہ ایک عام مسلمان جسے قرآن کے معانی مطالب کی خبر نہیں ہے لیکن وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے. دوسری بات، کیا ہمیں دین اسلام میں صرف یہی تعلیم ہے کہ قرآن کو برائے ضرورت سیکھ لو، قرآن کو برائے ضرورت پڑھ لو اور بس، ہرگز اس کی تفصیلات میں مت جانا، تفسیر مت سیکھنا، تشریح مت سیکھنا؟ اسلام کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو سمجھنے کی ترغیب مسلمانوں کو کئی مقامات پہ دی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. یہ سب آیتیں، اور واضح طور پہ افلا يتفكرون افلا يتذكرون افلا يسمعون افلا يعقلون، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے تین حقوق ہر مسلمان پر لازم ہیں. کتنے حقوق؟ تین حقوق. پہلا حق وہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو اپنی زندگی میں معمول بنانا اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنا کہ کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ جس دن میں وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے. ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا صفحہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے بڑوں اولیاء اللہ، علماء، اہل دین، ان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ مستقل طور پہ کرتے تھے. اور غور کیجئے گا تو یہ پہلا حق وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت اور قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا، یہ مسلمان کی زندگی کی روح ہے. اور دوسرا حق جو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا مسلمانوں پہ ہے، وہ قرآن کو سمجھنا ہے، وہ قرآن کریم کی تفاسیر اور تشریحات سیکھنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی کوئی آیات صحابہ کو سناتے تھے، نئی سورت نازل ہوتی تھی، تو صحابہ کرام ان آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات پوچھتے تھے. حالانکہ صحابہ عرب تھے، مہاجرین صحابہ اصل الاصل عرب ہیں، مطلبیین ہیں، ہاشمیین ہیں، مکی ہیں، کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ یقیناً وہ عربی بخوبی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پہ نہیں، بہت سارے مقامات پہ، سینکڑوں مقامات پہ صحابہ نے قرآن کی آیتیں سمجھی. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اس آیت کے ذیل میں، ایک بخاری کتاب التفسیر میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک صحابی تھے جنہوں نے دو دھاگے اپنے پاس رکھ لیے تھے اور وہ رات میں دھاگوں کو دیکھتے تھے، جب تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا واضح طور پہ نظر نہیں آتے تھے تو صحابی کھاتے پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا یہ کیا بے وقوفوں والی بات ہے، اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تو آسمان کا شفق ہے، سفید دھاگے سے مراد صبح کی شفق ہے اور رات کے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے. تو دیکھ لیجئے، واضح طور پہ واقعہ موجود ہے کہ صحابہ عرب تھے، صحابہ اپنی زبان بخوبی سمجھتے تھے، ادیب تھے، شعراء تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کا منشا سمجھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ان کے لیے ضروری تھی. تو قرآن کریم کے تین حقوق ہیں، نمبر ایک یتلو علیہم آیات، وہ یہ کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم کتاب بھی سیکھیں اور ہم حکمت بھی سیکھیں. حکمت کیا ہے؟ حکمت سنت ہے، حکمت حدیث ہے، حکمت علم ہے، اور حکمت فقہ ہے. اور وہ لوگ جو قرآن کریم کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی حکمت سے مراد کون سی حکمت ہے، آپ کہیں گے اس سے مراد حدیث ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ کون سی حدیث، آپ کہیں گے حکمت سے مراد فقہ ہے، تو وہ کہیں گے کون سی فقہ،
اور جب آپ کہیں گے کہ حکمت سے مراد تفسیر ہے تو وہ آپ سے سوال کریں گے کہ کون سی تفسیر؟ اس معاملے میں ایک واقعہ یاد رکھیے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ندوۃ العلماء مشہور مدرسہ ہے، تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن کے ترجمے بیان کرتے ہیں، تو یہ تفسیر اور ترجمے کہاں سے آئے ہیں؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے لکھے ہیں، اللہ جانے کہ اس میں کوئی سچ بھی ہے یا علیہ باللہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں۔ اتفاقی طور پہ جس شخص نے سید سلیمان ندوی سے یہ سوال کیا، اس کے ہاتھ میں یورپ کی کسی عمارت کا نقشہ موجود تھا۔ سید سلیمان ندوی نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو نقشہ ہے، یہ کون سی عمارت کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یورپ میں ایک ملک ہے، اس ملک میں بہت لمبی چوڑی بڑی عمارت بن رہی ہے اور یہ اس عمارت کا نقشہ میرے پاس موجود ہے۔ سید سلیمان ندوی نے فرمایا نہیں، یہ جواب نہیں ہے، یہ عمارت کس نے ڈیزائن کی ہے، کون یہ بنا رہا ہے، کس کے کہنے پہ بنائی جا رہی ہے، کتنی اس پہ لاگت آ رہی ہے، کون کون اس کے بنانے میں شریک ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ ہمیں بتائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت جی میرے پاس یہ تمام تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو سید سلیمان ہنس پڑے اور فرمایا تیری ایک عمارت جس کے بارے میں تجھے کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس پہ تمہیں یقین ہے، اور ہمارا دین کہ جس میں حدیث بیان کرتے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے یا مسجد نبوی میں تھے یا سفر میں تھے یا حضر میں تھے جہاد میں تھے یا عمرے سفر حج کے سفر پہ تھے، ایک ایک تفصیل قرآن و سنت کی اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، وہ ماننے کے لیے یہ تیار نہیں، اور الٹی سیدھی اپنی طرف سے لگائی ہوئی چیزیں جو عقل میں آ جاتی ہوں کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ تو ہم کوئی ایسے ہوا میں نہیں کھڑے ہوئے، جب آپ سے کوئی کہے کہ کون سی تفسیر، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ تفسیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی تھی، اور آؤ میدان میں دیکھ لیتے ہیں، روایات بھی دیکھ لیتے ہیں، تاریخ بھی دیکھ لیتے ہیں، تمہارے پاس روایات مضبوط ہیں یا ہمارے پاس روایات مضبوط؟ ایک ایک راوی کے، ایک زندگی کے، ایک ایک واقعے کی وجہ سے روایات کی سند میں اثر پڑتا ہے، فضلاء بات جانتے ہیں۔ کتنی روایتیں ہیں جو محدثین نے صرف اور صرف اس وجہ سے قبول نہیں کی کہ اس کی سند میں کوئی مدلس ہے، اس کی سند میں کوئی ضعیف الحفظ ہے، اس کی سند میں کثرت ملازمت نہیں ہے، قوت حفظ نہیں ہے، اکثر سماع نہیں ہے، وہ حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی احتیاط اور اتنی زیادہ دین اسلام کے اندر حفاظت کا اہتمام، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کے دو حقوق بیان کیے میں نے، نمبر ایک قرآن کریم کی تلاوت، اور نمبر دو قرآن کریم کو سمجھنا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تیسرا حق وہ نتیجہ ہے. جب ایک مسلمان قرآن کو پڑھے بھی اور قرآن کو سمجھے بھی تو پھر تیسرا نمبر آتا ہے عمل. حدیث شریف میں آتا ہے من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. اللہ تعالی ایسے شخص کو غیب سے علوم کے خزانے دے دیتے ہیں جو اپنے جانے ہوئے علم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو تیسرا حق وہ قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل ہے, اور تیسرا حق وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے, اور تیسرا حق اپنی زندگی کو عملی طور پہ قرآن کا ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے. بات سمجھ گئے محترم طلباء کہ قرآن کے حقوق. میں نے آپ سے ابتدا میں ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے تھے تو صحابہ کے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. ایک اور وہ مشہور روایت, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ارفع, اپنی آواز کو کچھ بلند کیجئے, اور حضرت عمر کیونکہ مضبوط آدمی تھے جلالی آدمی تھے قرآن کی تلاوت بھی زور سے فرما رہے تھے, ان سے فرمایا اخفض, کچھ نہ کچھ اپنی آواز کو کم کر دو. اور اسی طرح ہمارے اولیاء علماء اسلاف اولیاء اللہ وہ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کو قرآن کی پڑھنے کو منزل کو اپنے معمولات کا حصہ بناتے تھے. قرآن کا سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے. جب اللہ تعالی کے حضور میں کفار اور مشرکین اور قرآن کے منکرین پیش ہوں گے اور ان کو یہ بات واضح طور پہ نظر آئے گی ملے گی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے, یہ قرآن تو سچ تھا, یہ تو صحیح بول رہا تھا کہ قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا, میزان قائم ہوگا, نامہ اعمال تقسیم ہوں گے, اللہ کی طرف سے مغفرت اور عذاب کے فیصلے ہوں گے. جب یہ تمام چیزیں ایک کافر اور مشرک کو پتہ لگیں گی تو کیا کہے گا وہ؟ ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, اے خدا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں واپس جا کر پہلے والے اعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم اب اچھے اچھے عمل کریں گے, پہلے والی شرارتیں چھوڑ دیں گے اور اچھے اچھے پیارے پیارے کام کریں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ دنیا میں تم پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, جوان ہوئے, سالوں تم نے گزار دیے, ایک عمر تم نے گزار دی, اور وہ عمر کیسی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, ایسی عمر ہم تمہیں دے چکے ہیں کہ اگر اس عمر میں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو تم نصیحت حاصل کر لیتے. وجاکم النذیر, اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے آ چکے تھے، قرآن کی آوازیں آ چکی تھیں، علماء آ چکے تھے، اولیاء اللہ آ چکے تھے، محدثین و مفسرین اور فقہا تشریف لا چکے تھے، مبلغین کی آوازیں تم سن رہے تھے، مجاہدین کی قربانیاں تم دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ قرآن کو سیکھا، نہ قرآن کی طرف توجہ دی، اور نہ ہی قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا، کچھ بھی نہیں. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس اب تم عذاب کو چکھتے رہو، اس لیے کہ جو لوگ بر وقت نصیحت کو حاصل نہ کریں وہ ظالم ہے. اور ظالم کا کوئی کائنات کے اندر مددگار نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ تو کچھ ہماری مبادیات ہو گئیں قرآن کریم کے تفسیر کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو، خاص طور پہ تفسیر میں شریک ہر طالب علم کو، وہ چاہیے کہ علوم پر متوجہ ہو، ادھر ادھر کی مصروفیات کو کم کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نکالیے، اور قرآن کریم کی تفاسیر. اب عجیب دور آ گیا ہے کہ اس زمانے میں کسی کو کتاب پڑھنے کا شوق رہا ہی نہیں ہے. کوئی کوئی شاذ و نادر، کوئی عالم مل جاتا ہے، کوئی مفسر مل جاتا ہے جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، ورنہ عام طور پہ بس کتاب خرید لی اور گھر پہ لا کے رکھ لی، اس کے بعد نہ اس کتاب کو کھولنا ہے نہ پڑھنا ہے. یہ علماء کا روش نہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم کے جو ابتدائی 15 سپارے ہیں، باقاعدہ تحت اللفظ ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک، میں کمزور ہوں. آپ حضرات دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت کریں. نمبر دو، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. اگر ہم بھی 15 سپارے کا تحت اللفظ ترجمہ کریں اور حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب بھی کریں، تو میرا خیال ہے کہ وقت لگے گا. تو انشاءاللہ تعالی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب مدظ اللہ العالی وہ تحت اللفظ ترجمہ 15 سپاروں کا کریں گے، اور یہ جو ابتدائی 15 سپارے ہیں ہم اس کا خلاصہ کریں گے. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کے فضل سے ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے، اور جب تک کہ اشراط الساعہ نہیں ہیں، قیامت کے مقدمات شروع نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اللہ کے فضل سے یہ مسلمانوں کے درمیان موجود رہے گا. اور عربیت سے اکثر طلباء واقف ہیں، کون سے سیرے کا کیا مراد ہے، کون سے الفاظ اور کلمات سے کیا مطالب ہیں، یہ تفصیلات خاص طور پہ فضلاء جانتے ہیں. لیکن وہ علوم، وہ خاص طریقہ، وہ روش جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے بر صغیر میں مسلمانوں کو قرآن اور قرآن کی تفسیر سمجھنے کی توفیق دی ہے، شوق دیا ہے، اور اس عظیم کام میں اللہ نے بہت بڑے بڑے مرد میدان پیدا کیے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو، یہ وہ حضرت ہیں کہ پورے بر صغیر کے اندر جو دورہ تفسیر کے مشائخ گزرے ہیں، دروس گزرے ہیں، مجالس گزری ہیں وہ سب کے سب اصل میں تلامیز تھے، شاگرد تھے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے. اور اسی طرح شیخ القرآن مرد میدان حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، راول پنڈی والے، وہ بھی قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور ہزاروں لوگ حضرت کے درس میں شریک ہوتے تھے. یہ وہ طریقہ ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. تو اسی طرح ہمارے اسلاف کے فخر اور پنجاب کے شیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے حضرت کا؟ ہاں، لاہور کا ذکر ہو اور ان کا ذکر نہ ہو، وہ قرآن کا درس دیتے تھے، اور ایسا عظیم درس دیتے تھے کہ آج تک اس درس کی گونج پورے پاکستان کے اندر، کیا بلکہ پورے عالم کے اندر علمی حلقوں میں موجود ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب درس تفسیر شروع فرماتے تھے تو طلبا کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ترجمے بہت ہیں، تشریحات بھی بہت ہیں، تفاسیر اللہ کے فضل سے بے شمار چھپ چکی ہیں، کتنی تفاسیر آپ کو چاہیے، ہر ایک سے ایک زبان میں آپ کو تفسیر ملے گی، لیکن ہم عوام نہیں ہیں. اللہ کے فضل سے اس مجلس میں جتنے حضرات موجود ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں علم کے ایک مقام کے اوپر فائز ہیں، اور اس علم کے ساتھ قرآن کی تفسیر، قرآن کے تراجم، عوام کو قرآن سمجھانے کے ڈھنگ اور سلیقے، اور پھر قرآن کی تفاصیل، قرآن کے ربط، قرآن کے شان نزول، اور قرآن کی آیات سے رد بدعات، قرآن کی آیات سے رد شرک، اللہ کی وحدانیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، اور آپ کی لائی ہوئی سچی کتاب کی حقانیت کے براہین، یہ تمام وہ نقطے ہیں، یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارے تفسیر میں زیر موضوع رہیں گے. محترم طلباء کرام، آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ وقت انتظار نہیں کرتا ہے. اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے اور پنکھے گنتے رہے، لائٹیں گنتے رہے، تو بھی وقت گزر جائے گا، تفسیر گزر جائے گی. ہاں، آپ کا نقصان ہوگا کہ آپ آئے لیکن آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، کچھ سیکھا نہیں ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ یہ تہیا کر لیں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ایسا دن کوئی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ اس دن میں میں کچھ مزید سیکھوں، کچھ حاصل کروں، کچھ نقطے نوٹ کروں، ان کو یاد کروں، اور پھر ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کروں، اپنے عمل کے مطابق ان کو آگے بڑھاؤں. تو یہ میرا خیال ہے کہ سیکھنے کے راستے میں طلباء کے لیے فائدہ بہت عظیم. اساتذہ کے احترام، یہ ایک اہم موضوع ہے، یعنی یہ صرف اور صرف اس درس کا ادب نہیں ہے. میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے آدمی ہیں. عقیدۃ الطحاویہ، حضرت کی کتاب، ہر مسلمان درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے. معانی الآثار آپ جانتے ہیں، حضرت کی عظیم کتاب ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے عالم تھے، اور مصر کے علماء نے کوئی فتویٰ دیا تھا جس فتوے کے بارے میں امام طحاوی کی رائے یہ تھی کہ یہ فتویٰ غلط ہے، یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے. بادشاہ بڑا حیران تھا کہ پورے کے پورے مصر کے علماء ایک طرف اور امام طحاوی اکیلے ایک طرف, اور امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ علماء نے دیا ہے اس میں ان سے خطا ہوئی ہے اور میرے نزدیک یہ فتویٰ غلط ہے. بادشاہ نے کہا امام صاحب میں تمام علماء کو محل میں جمع کرتا ہوں اور آپ یہ بات ثابت کیجئے کہ وہ جو فتویٰ لوگوں نے دیا ہے وہ غلط ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے انکار فرمایا کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی صحیح بات ہے, اس پہ عمل کر لیں اور علماء کے مناظرے اور علماء کے ساتھ منازعے اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, رہنے دیں. بادشاہ بزد تھا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا بلکہ مجلس ہوگی اور مجلس میں پھر علماء کو آپ بتائیں کہ ان کی غلطی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے موقع منظور کر لیا اور بادشاہ نے مجلس لگا لی, تمام مصر کے علماء جمع ہو گئے اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہو گئے. لیکن عین موقع پہ جب بات ہونے لگی, کلام ہونے لگا, تو امام طحاوی نے ایک عجیب بات کہی. فرمانے لگے مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میرا مسئلہ غلط ہے اور علماء مصر کا مسئلہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, پہلے کیا کہا تھا کہ میرا مسئلہ صحیح ہے, یہ سب کے سب علماء کا مسئلہ غلط. لیکن جب مجلس لگ گئی اور سینکڑوں ہزاروں علماء موجود ہو گئے تو امام طحاوی نے اپنی بات بدل لی اور فرمایا کہ نہیں, میری سوچ غلط تھی, میرا مسئلہ غلط تھا, اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے, یہ جو علماء نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ جی آپ عجیب امام صاحب ہیں, آپ نے پہلے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور اب اس دعوے سے آپ مکر گئے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو علم ہے اور علم میں ایسا ہوتا ہے, فقیہ کو ایک بات واضح ہو جاتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے اور مسئلے کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن اصل وجہ یہ نہیں تھی. بلکہ بعد میں امام طحاوی کے شاگردوں نے یہ بات کی وضاحت کی کہ اصل میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بادشاہ کی نظر میں تمام علماء بے قدر ہو رہے ہیں, عوام کی نظر میں علماء بے قدر ہو رہے ہیں اور لوگ کہیں گے کہ ان کو کچھ نہیں آتا, اصل مولوی امام طحاوی ہے باقی سب ایسے ہی ہیں, اور علماء اور اولیاء اہل دین کے بارے میں ایسا خیال قائم کرنا, ایسا تصور قائم کرنا, اس کا بھی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے. اہل علم, علماء, اہل دین کا ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی قدر, ایک دوسرے کی محبت اتنی عظیم ہے کہ امام طحاوی نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی, اپنے نام اور نمود کی پرواہ نہیں کی, بلکہ عین موقع پہ فرما دیا کہ نہیں, جو مسئلہ علماء کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارا منہج بھی یہی ہے کہ ہم اختلافات کے قائل نہیں ہیں. ہاں, غلط کو غلط بولنا یہ اختلاف نہیں ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اگر آپ غلط کو بھی صحیح کہنا شروع کر دیں تو آپ بہت بڑے خیانت گر ہیں. پھر جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہیں گے, جو سیدھا راستہ ہے اس کو سیدھا راستہ کہیں گے. البتہ علماء, اہل دین, اولیاء اللہ, اللہ کے دین سیکھنے پڑھنے والے اور ویسے جو عام مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے احترام کے لیے جگہ پیدا کریں. اور قرآن کریم وہ اس سلسلے میں ایک عظیم رہنمائی ہے, بہت بڑی کتاب ہے, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. اللہ تعالی نے جو علوم حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے تھے، حضرت کی جو صلاحیتیں تھیں، جو مقامات تھے، جو مرتبے تھے، کاش کے ایک نظر آپ لوگ حضرت کو دیکھ لیتے، حضرت سے پڑھ لیتے، تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ ایک عالم اور ایک مفسر اور ایک محدث، چلتا پھرتا کتب خانہ وہ کیسا ہے. لیکن جو اللہ کے فیصلے ہیں ہم اس پہ راضی. الا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. اللہ ہی کا جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جو واپس چلا گیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہم خود اللہ کے. تو ہم وہ مجلس کی نقل کریں گے، کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ وہ طریقے، وہ راستے، وہ باتیں، وہ نقطے ہم بیان کر دیں کہ جس سے اللہ تعالی ہمارے بھی بیڑا پار کر دیں، ہمارے بھی خطیات تقصیرات معاف کر دیں، اور اس کی فضل سے، اس کی برکات سے اللہ تعالی آپ کو بھی اجر عظیم دے دیں. اب طریقہ اس طرح ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب جب اپنا درس ختم کر دیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ہر دن اللہ کے فضل سے بہترین تازی چائے بنے گی. حضرت مفتی صاحب کی گائیں بھینسوں کا دودھ ہے، حضرت مفتی صاحب کا مدرسہ ہے، حضرت مفتی صاحب کے طالب علم ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ ذرا ہوشیار بھی رہیں اور سبق پڑھنے میں چست بھی رہیں، اور اپنے ساتھیوں کو خبر دے دیں کہ درس شروع ہو چکا ہے، بغیر کسی تاخیر کے درس میں پہنچے، قبل اس سے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو. سمجھ گئے جی بات؟ تو اللہ تعالی آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. آج میرا خیال ہے کہ اتنی بات کافی ہے کہ ہم نے جو نظر ڈالی ہے کہ قرآن سے ایک مسلمان کا تعلق کیوں ضروری ہے، میں نے اس کی وجہ بتا دی کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی اسیری میں 80 سال کی عمر میں زندگی کے عروج اور زوال دیکھنے کے بعد، انگریز کے ظلم اور ستم دیکھنے کے بعد، جب حضرت نے کہا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی دو وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسری وجہ آپس کے اختلافات، اور دوسری بات یہ عرض ہوئی کہ قرآن کے حقوق ہیں، اور قرآن کے حقوق میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کو پڑھنا اور لکھنا سمجھنا بھی ہے، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کے عمل میں لانا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ قرآن کریم کے کلمات خود اس کی ادائیگی ایک بہت بڑی عبادت ہے. وہ لوگ شیاطین، شیطان کے ایجنٹ جو لوگوں کو عربی میں قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایسا فرقہ بھی ہے جو کہتا ہے عربی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں پڑھو. وہ چاہتا ہے کہ جیسے آج نصارہ انجیل پڑھتے، اس طرح آپ بھی قرآن کو چھوڑ دیں اور اپنی زبان میں اول فل شروع ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے آج یہود تورات پڑھتے ہیں، ان کے اپنا رسم الخط نہیں ہے، اپنی زبان، جس زبان میں اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی وہ زبان اب ان کے درمیان موجود نہیں ہے. تو ان کو جواب دے دیا کہ نہیں، یتلو علیہم آیات ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. یتلو علیہم آیات، تلاوت الآیات ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری فرمائی ہے. اور پھر صرف اس کے اوپر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام عرب تھے، عربی کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف ان کو معلوم تھا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں مقامات پر قرآن کی آیات کے مطالب، تفاسیر اور تشریحات سمجھتے بھی تھے اور پوچھتے بھی تھے. اور اس کے بعد پھر وہ طریقہ وہ طرز کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو تفسیری مقامات اور عنایات دی ہیں، وہ کون سے بزرگان دین ہیں، وہ کون سا راستہ ہے، اس کو سمجھ لینا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لینا، یہ بھی ایک مسلمان طالب علم اور خاص طور پہ ایک عالم کی ترقیات کے لیے ضروری ہے. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. تمام طلبائی کرام، کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھا کرے. سورتوں کا ربط اور اسی طریقے سے آیات کے درمیان ربط بیان کیا جاتا ہے، تو آپ جو نسخے دیے جائیں گے وہ آپ کا ذاتی نسخہ ہوگا، اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہو. اسی طریقے سے ایک کاپی ہو، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو زیادہ لمبی ہوتی ہے تو وہ کاپی میں آپ تحریر کر سکتے ہو. بعض الفاظ مشکل ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہوتا ہے، اور اہم نقطے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایک نقطہ جو ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آیت کا معنی بالکل واضح ظاہر ہوتا ہے، تمام آیات آپس کے اندر مربوط ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے ہدایت کے لیے جو پروگرام نازل فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے. امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے سنن دارمی کا پہلا باب جو قائم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ باب ما کان علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے پاس کون سی زندگی تھی؟ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پھر لوگوں کے پاس کون سی زندگی آئی؟ امام دارمی نے یہ باب اس لیے قائم فرمایا ہے تاکہ دنیا کے پاس پیغام جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن مجید کی دعوت کس قدر کامیاب رہی اور کس قدر انقلاب یہ دعوت دنیا میں لے کر آئی. پہلے لوگوں کے پاس کون سی زندگی تھی اور پھر بعد میں انہی لوگوں کے پاس کون سی زندگی آئی، کیا انقلاب آیا لوگوں میں. امام مالک ائمہ اربعہ میں سے دوسرے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر ہے، مدینہ میں رہتے تھے، وہاں انہوں نے بڑا کام کیا. اور کچھ باتیں امام ابو حنیفہ سے انہوں نے سیکھی تھی، اس لیے امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہونے کے باوجود امام صاحب کو استاذ کا درجہ دیتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں لیصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها, اس امت کے آخری زمانے کے لوگوں کا اصلاح اسی کتاب سے ہوگا جس کتاب سے صحابہ کرام کا اصلاح ہوا تھا. یہی قرآن مجید ہے, صحابہ کرام کی زندگی میں تبدیلی اسی قرآن مجید سے آئی تھی. تو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کا اصلاح وابستہ ہے قرآن مجید کے ساتھ. جب قرآن مجید لوگ پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو زندگی میں انقلاب آئے گا اور لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں سفر کرنا شروع کریں گے. قرآن مجید سے جب لوگ دور ہو جائیں گے اور زندگی دنیا کے اندر گزارنے لگ جائیں گے تو روشنی سے نکل کر اندھیروں میں داخل ہو جائیں گے. اور اندھیروں میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو کسی بھی وقت کسی گاڑی میں گر کر ہلاک ہو سکتا ہے. تو آپ کے سامنے آج یہ بات تفصیل کے ساتھ رکھنی ہے کہ پہلے کیا زندگی تھی, بعد میں پھر کیا زندگی آئی اور کیا انقلاب برپا ہوا پیغمبر کے دعوت سے, قرآن مجید کی دعوت سے. عقائد کے اعتبار سے لوگوں کا بڑا عجیب حال تھا. مکے کے رہنے والے اور اسی طریقے سے پورا جزیرہ عرب کے رہنے والے وہ اللہ کے درمیان اپنے درمیان بہت سارے بت لے کے آئے تھے, یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر باہر اوپر 360 بتوں کو لا کر انہوں نے رکھا تھا. اور یہ جتنے بت تھے یہ عام لوگوں کے نقشے نہیں بنائے جاتے ہیں, انبیاء کے نقشے تھے, نیک لوگوں کے نقشے تھے, اور یہ نقشے بنا کر لے کر آئے تھے اور بیت اللہ کے اندر رکھے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے مختلف مسائل کے لیے مختلف خداؤں کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا. مثال کے طور پر دنیا کا پہلا شہید حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل, ان کا انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا. اور پھر عربوں نے حابیل کے نام کو مختصر کیا تھا, اس کو حبل بنایا تھا, حبل کہتے تھے. جنگوں کے اندر لڑائی کے اندر اسی کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ کامیابی دینے والا یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو سفیان لشکر لے کر مدینہ پر حملہ ور ہونے کے لیے نکلا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی, اور پھر مشاورت میں یہ طے ہوا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے مقابلے کے بجائے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. باہر نکلے شوروں میں تو مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی اور دشمن پسپا ہو گیا. پہاڑی کے اوپر آپ نے جن لوگوں کو بٹھایا تھا ان کو آپ نے تاکید کی تھی میدان میں جو بھی ہو جائے آپ نے نیچے نہیں اترنا, لیکن اجتہادی غلطی تھی ان سے ہو گئی اور وہ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید پیچھے سے حملہ ور ہو گئے, اور جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے, کیونکہ فطری طور پر ایسا ہو جاتا ہے. اس میں صحابہ کرام شہید ہو گئے, بہت سارے زخمی ہو گئے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا, چہرہ زخمی ہو گیا. بہرحال پھر حضرت نے ایک صحابی سے کہا, انہوں نے آواز لگائی, صحابہ کرام دوبارہ جمع ہو گئے. اور دوبارہ جب انہوں نے کافروں کے اوپر حملہ کیا, کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تھی، اور کافروں نے شکست کھائی تھی. اس لیے کہ دنیا کے تاریخ میں مورچہ چھوڑ کر بھاگنے والے کو شکست خوردہ کہتے ہیں، اور میدان میں ڈٹنے والے کو فاتح کہتے ہیں. تو کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میدان کے اندر ڈٹے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا، لیکن یہ ہے کہ جو جس چیز پر لڑائی ہو، جب وہ چیز کسی کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے تو اسی کو فاتح کہتے ہیں. میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ گیا، لیکن نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا. اس لیے ابو سفیان ایک چوٹی پہ چڑھا اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، جیے حبل جیے حبل، جیسے کہ آج کل ہم کہتے ہیں. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ان کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جنگوں کے اندر کامیابی دلانے والا یہ ہے، یہ ان کی زندگی تھی. جگہ جگہ انہوں نے بت رکھے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ بنایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نقشہ بنایا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں قسمت کے تیر جو ہے نا وہ دیے تھے، اور قسمت آزمائی کے لیے مختلف دیوتاؤں کے نام سے انہوں نے تیر بنائے تھے، اور اسی کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے. تو عقائد کے دیوار سے اس طریقے سے وہ گر گئے تھے. سفر کرتے تھے دشتوں میں صحراؤں میں، تو پوجا کے لیے جب پتھر نہیں ملتا تھا تو ریت اکٹھا کر کے بکری کا دودھ اس پر گرا کر پھر اسی کی پوجا کرتے تھے. اور یہ جو نقشے ہوتے ہیں ان میں جان نہیں ہوتی، لیکن بزرگوں کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں. نہ عام درخت کی پوجا کی جاتی ہے، نہ عام قبر کے مٹی کائی جاتی ہے، نہ عام پتھروں کو چھاٹا جاتا ہے، بزرگوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، پھر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور یہ شرک ہے. تو عقائد کے اعتبار سے یہ لوگ اس قدر گر گئے تھے، اتنا نیچے چلے گئے تھے. اسی طریقے سے اعمال کے اعتبار سے میں مختصر بات کرتا ہوں، اس لیے کہ پھر آگے تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ باتیں ہوتی رہے گی. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم تفسیر جلدی شروع کر لیں، کیونکہ اصول آپ کو حضرت مولانا انور شاہ صاحب مد ذل اللہ علی وہ پڑھائیں گے تفسیر کے ساتھ، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج تفسیر شروع کر لیں، ترجمہ شروع ہو جائے. اس لیے میں اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں. عمل کے اعتبار سے بھی لوگ بہت نیچے چلے گئے تھے. ایک بستی کے لوگ دوسرے بستی کے اوپر رات کو حملہ آور ہوتے تھے، اور اس بستی کے بچوں کو عورتوں کو یرغمال بنا کر اغوا کر کے اپنے بستی لے کے آتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان سے تاوان طلب کرتے تھے، اور لوگ پیسہ جمع کرتے تھے، اپنی عورتوں کی قیمت ادا کرتے تھے، اپنے بچوں کی قیمت ادا کرتے تھے، اور پھر اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے. یہ ایک سلسلہ تھا. زید بن حارثہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنا بنایا تھا، وہ غلام نہیں تھے، وہ ایک آزاد گھرانے کا بچہ تھا بنی کلب کا. اور دو قسم کے عبارتیں ملتی ہے. روح المانی نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس گیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ گئے تھے، اور اسی گاؤں کے اوپر دوسرے گاؤں نے جہاں ان کے مامو رہتے تھے اس گاؤں پر دوسرے گاؤں کے لوگوں نے حملہ کر دیا، عورتوں کو اور بچوں کو گرفتار کر کے اغوا کر کے لے گئے، اس میں زید بن حارثہ بھی تھے، اور پھر زید بن حارثہ کو انہوں نے غلام بنایا، اور وہ بکتے بکتے مکہ کے عکاظ میلے میں پہنچائے گئے اور وہاں پھر بکے، اور حکیم بن حزام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ عرب غلام جو اچھی صلاحیت کا مالک ہو اگر ملے تو لے کے آنا، تو حکیم بن حزام نے جب زید بن حارثہ کو دیکھا، سمجھدار بچہ تھا اور عربی النسل تھے، ان کو خریدا اور اپنی پوپی کو لا کر دے دیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بعد میں حضرت کی نکاح میں آئی تو انہوں نے یہی نوجوان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ معمول لوگوں کے پاس نہیں گئے تھے، یہ اپنی ماں کے ساتھ بازار گئے تھے اور اچانک ڈاکو آئے بازار میں، ماں کو باندھا درخت کے ساتھ، بچے کو اٹھا کر لے گئے. اور یہ قول زیادہ صحیح لگتا ہے اس لیے کہ جب ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں پر حملہ کرتے تھے، بچوں کو اغوا کرتے تھے، عورتوں کو اغوا کرتے تھے، قیمت وصول کر کے پھر واپس کرتے تھے، اور یہاں یہ لاپتہ ہو گئے تھے، تو اغوا کر لیا اور پھر مکے کے بازار عکاظ میلے میں لے گئے اور وہاں بیچ دیا. حکیم بن حزام نے خریدا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور یہاں باپ پریشان، بھائی پریشان، چچا سب پریشان تھے، فصیح بلیغ لوگ تھے، اپنے بیٹے کے گمشدگی کے اوپر، اغوا کے اوپر انہوں نے بڑے قصائد پڑھے تھے. بالکل یہی زمانہ تھا جو آج کل ہمارے ہاں ہے، اچانک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور غائب کیا جاتا ہے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا. ماں گھر میں روتی ہے، باپ گھر میں روتا ہے، بچے گھر میں روتے ہیں، اور اغوا کرنے والوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اس گھرانے پر کیا گزرتا ہوگا جس کے نوجوان کو ہم اٹھا کر لے کر آئے ہیں. دو تین چار مہینے اور سال ہو گیا اور اسی طریقے سے پورا گھرانہ وہ ماتم کدہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی تھا. تو عرب والد نے قصیدہ پڑھا تھا، قصائد پڑھے تھے، اور گھرانے کے دیگر لوگوں نے بھی قصائد پڑھے تھے، انعام مقرر کیا تھا. جو ہمیں خبر دے گا کہ زید بن حارثہ زندہ ہے تو ہم اس کو 10 اونٹ دیں گے، اور جو بتائے گا کہ فلاں جگہ میں ہے تو ہم 100 اونٹ دیں گے. تو شتربان جو ہوتے تھے وہ قصائد یاد کرتے تھے، کیونکہ اونٹوں کو چلانے کے لیے وہ چابک سے کام نہیں لیتے، قصائد سے کام لیتے تھے، جس کو اونٹوں کی ہودی کہتے ہیں. وہ ایک گانے کے طرز پر جو ہے نا اشعار وہ گاتے تھے، اور اونٹ جو ہے نا جب اس آواز کو سنتا ہے تو بہت تیز دوڑتا رہتا ہے، اونٹوں کی ہودی کہتے ہیں. تو شتربان جو ہے نا وہ قصائد کو یاد کرتے تھے اور پھر دوران سفر پڑھتے تھے، اونٹ بھانگتے رہتے تھے. تو ان کا قصیدہ بھی انہوں نے یاد کیا تھا. مکے میں داخل ہو گئے شتربان اور وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے. بکیت علی زید ولم ادری ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل واللہ لا ادری وان کنت سائلا اغالک سہل الارض ام غالک الجبل تذکرنی الشمس عند غروبها وَيَعْرُضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطِّفْلُ. یہ قصیدہ تھا، پڑھ رہے تھے. زید بن حارثہ حضرت کے کام سے بازار گئے تھے، جب انہوں نے قصیدہ سنا وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میرے خاندان کے اشعار ہے، وہ اپنے خاندان کے کلام کو سمجھتے تھے، بڑے ذہین فتین لوگ ہوتے تھے. تو قصیدے کا معنی یہ ہے کہ میں زید کے فراق میں بہت زیادہ رویا ہوں، لیکن مجھے پتہ آج تک نہیں چلا کہ زید کہاں ہے، زید کے ساتھ کیا ہوا. بکیت علی زید ولم ادری ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل. پتہ نہیں ہے کہ زید زندہ ہے مل جائے گا، یا یہ ہے کہ زید کے اوپر موت آئی ہے اور زید کی زندگی ختم ہو گئی، کچھ پتہ نہیں. واللہ لا ادری وان کنت سائلا، اللہ کی قسم آج تک مجھے پتہ نہیں چلا، جبکہ میں نے ساری دنیا کو چھان ڈالا ہے اور زید کی تلاش میں ہوں، پتہ نہیں اغالک سہل الارض ام غالک الجبل، چٹیل میدان میرے بیٹے زید کو نکل گئے یا پہاڑ نکل گئے، کچھ پتہ نہیں ہے زید کا. اور پھر کہتا ہے کہ میری سواری تھک گئی، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا، میں مزید زید کو تلاش نہیں کر سکتا، جب تک جان میں جان ہے تو زید کو تلاش کروں گا، لیکن چونکہ یہ زندگی فانی ہے، آخر موت نے آنا ہے، تو جب موت کے آثار نظر آئیں گے پھر وصیت کروں گا اپنے بیٹے کو، بیٹوں کو، کہ آپ نے زید کے تلاش کو جاری رکھنا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے تذکرنی الشمس عند طلوعها، جب صبح سورج نکلتا ہے تو مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے کہ زید نے رات کہاں گزاری ہوگی، کیسی گزاری ہوگی. اور اسی طریقے سے جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو مجھے زید یاد آتے ہیں کہ رات آ گئی، اس وقت میرا بیٹا زید کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. اور اسی طریقے سے وَيَعْرُضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطِّفْلَ، جب کسی میدان کے اندر، گلی کے اندر کسی بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو فوراً زید میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ قصیدہ جو ہے نا انہوں نے پڑھا، تو جب زید نے قصیدہ سنا سمجھ گئے، فوراً انہوں نے جواب دیا أَحِنٌّ إِلَى قَوْمِي وَإِن كُنْتُ نَائِيًا فإني قعيد البيت عند المشاعر فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعير فإني بحمد الله في خير أسرة كابر بعد كابر. کہتا ہے کہ میں اگرچہ مکان کے اعتبار سے اپنے خاندان سے دور ہوں، لیکن دل کے اعتبار سے میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں. ہر وقت مجھے ماں باپ، بہن بھائی، چچا اور اسی طریقے سے ماموں سب یاد آتے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اگرچہ مکان کے اعتبار سے دور ہوں. اور پھر کہتا ہے الحمدللہ میں کعبے کے قریب ایک معزز گھرانے میں ہوں. اور پھر اگلے شعر کے اندر اپنے والدین کو پیغام بھیجتا ہے کہ ایک گمشدہ بچی کے اوپر جس طریقے سے غم کے پہاڑ والدین کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ غم کے ان پہاڑوں کو اپنے سے ہٹا دے، اس لیے کہ آپ کا بچہ اس وقت گمشدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آباد گھرانے کے اندر رہ رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے. آپ اپنے سے غم کے پہاڑ ہٹا دیں. اور آگے کہتا ہے فإني بحمد الله في خير أسرة، الحمدللہ میں ایک بہترین گھرانے میں ہوں، اور وہ گھرانہ اب سے معزز نہیں بنا، وہ پچھلے پشتوں سے جو ہے نا معزز چلا آیا ہے. وہ گھرانہ کائنات کا سب سے بہترین گھرانہ ہے، میں اس میں ہوں. شتربان نے جب یہ قصیدہ سنا فوراً بھاگتا ہوا چلا گیا زید بن حارثہ کے والدین کے پاس، ان کو بتا دیا کہ آپ کا بچہ زندہ ہے اور مکے میں. خاندان کے لوگوں نے 10 اور 100 اونٹ نہیں دیے، خوشی کا یہ عالم دے کے کہ خاندان کے لوگ جو ہے نا اونٹ لا لا کر ان کو دیتے رہے، 1000 اونٹ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس جمع ہو. پھر زید بن حارثہ کے والد آئے، چچا آئے، بھائی آئے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور حضرت سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم غلام نہیں ہے، ہمارا بچہ غلام نہیں ہے، ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے اور غلام بنایا. لہذا ان کی جو قیمتیں ہیں ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو آزاد کریں اور ہمارے حوالے کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آتا بلکہ غلاموں کو انسانوں کے غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں شامل کرنے کے لیے آتے. آپ کا بچہ آزاد ہے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. زید بن حارثہ نے والدین سے کہا کہ علم و عرفان کا یہ نور جس نے دیکھا ہے وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا، لہذا یہ بات ذہن سے نکالے کہ میں آپ کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا. ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام لے کر آئے، اور ان کے والد زید بن حارثہ کے والد حارثہ اور اس طریقے سے حارثہ کا بھائی اور اسی طریقے سے حارثہ کا دوسرا بیٹا ایک یا دو جو آئے تھے اور مامو، وہ سب کے سب مشرف پہ اسلام ہو گئے. پھر زید بن حارثہ نے حضرت سے اجازت طلب کی، حضرت مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں ان کو رخصت کروں. ایک جگہ تک ساتھ گئے اور پھر خاندان کے ایک ایک آدمی کے نام سلام بھیجا اور ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت ان کے لیے خاندان کے لوگوں کے ذریعے سے بھیجی، اور پورا کا پورا خاندان مشرف پہ اسلام ہو. تو یہ ان کی عملی زندگی تھی، اس قدر جو ہے نا وہ گر گئے تھے لوگ، اخلاقی اعتبار سے اس قدر گر گئے تھے کہ نکاح کے بڑے عجیب طریقے تھے. امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو ذکر کیا ہے اور آپ لوگوں نے اس سال وہ روایت پڑھی ہے تفصیل کے ساتھ. ان نکاح کان فی الجاہلیت علی اربعہ انہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کے چار طریقے تھے، فنکاح منہا نکاح الناس الیوم، یخطب الرجل الی الرجل ولیته و ابنته فیصدقها ثم ینکحها. ایک نکاح کا طریقہ یہی تھا جو آج کل ہمارے ہاں ہے، لڑکی بالغ ہو گئی جوان ہو گئی تو گھرانے کا جو سربراہ ہوتا ہے لڑکے والے ان کے پاس پیغام بھیج دیتے ہیں، جب وہ ہاں کرتے ہیں تو اس کے بعد مہر طے کیا جاتا ہے، مہر ادا کیا جاتا ہے، لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اور عزت کے ساتھ اس کو اٹھا کر اس کی رخصتی کی جاتی ہے اور وہ دلہا اپنے گھر لے کے آتا ہے. ایک طریقہ یہ تھا جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، لیکن اس کے علاوہ تین طریقے اور تھے. فنکاح منہا، ایک طریقہ یہ تھا یقول الرجل لامراته اذا طهرت من تمسها. خاتون یعنی جب شادی ہو جاتی تھی اور لڑکی ماہواری سے پاک ہو جاتی تھی تو میاں بیوی سے کہتا تھا ارسلی الى فلان فاستبزعی منه. آپ فلاں آدمی کے پاس پیغام بھیجے، ان کو اپنے پاس بلائے یا آپ ان کے پاس جائے اور ان سے بیج حاصل کرے. یعنی شوہر پہلے سے آدمی کو ذہن میں رکھتے تھے کہ فلاں بڑا سردار ہے، حسین جمیل ہے، بڑا سر ہے، چوڑا سینہ ہے، لمبا تڑنگا جسم ہے، میرا بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے. تو ماہواری سے پاک ہونے کے بعد بیوی سے کہتے تھے کہ آپ فلاں آدمی کے پاس جائے یا ان کو اپنے پاس بلائے، ان سے آپ نے بیج حاصل کرنا ہے بچی کے لیے. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمُسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَمْلُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ. اور ایسا کرنے کے بعد میاں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا، ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا جب تک بیوی کا حمل اس آدمی سے ظاہر نہیں ہوتا تھا، تاکہ میرے نطفے کا ملاوٹ نہ ہو اس کے نطفے کے ساتھ اور بچہ بڑا وجیع ہو، بڑے ماتے والا ہو، بڑے سر والا ہو، چوڑے سینے والا ہو، لمبا تڑنگا ہو، بہادر ہو، سخی ہو. اور جب حمل ٹیر جاتا تھا اور پھر ظاہر ہوتا تھا اس کے بعد پھر میاں اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے. وَهَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْإِسْتِبْزَارِ، اور اس نکاح کو وہ بیج والے نکاح کہتے تھے، کوئی بھی غیرتی آدمی برداشت نہیں کرتا، لیکن اخلاقی طور پر اس قدر گر گئے تھے. ونکاح آخر یجمع الرحت فیدخلو ما دون العشرت فیدخلون علی المرأة کلهم یصیبها کلهم یصیبها. ایک جماعت جمع ہو جاتی تھی لیکن دس آدمیوں سے وہ جماعت کم ہوتی تھی، اور پھر ایک خاتون کے پاس جو ہے نا اس جماعت کے لوگ جاتے تھے یکی بات دیگری، اور وہ سب کے سب ان کے ساتھ صحبت کرتے تھے، ہم بھی سری کرتے تھے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی اور حاملہ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور کچھ دن گزر جاتے تھے، اَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، تو وہ خاتون ان لوگوں کے پاس پیغام بھیجتی تھی اور وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے اور وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. تقول لهم قد عرفتم الذي كان، کہتی تھی کہ تم جانتے ہو، قد عرفتم الذي كان من امري، آپ کا میرے ساتھ جو معاملہ تھا آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. وقد ولدت، اور اس معاملے کے بعد میں حاملہ ہو گیا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے نوجوان سامنے بیٹھے ہوتے تھے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کے رواج کے مطابق رسم کے مطابق کہ وہ آنے سے انکار کرے، سب حاضر ہوتے تھے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر وہ ان کو دیکھتی تھی اور یہ بات ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بیان کرتی تھی، اور پھر کہتی فہوا ابن کا یا فلان، ایک کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی کہ بیٹا آپ کا ہے. وتسمی من احبت باسمه، جس کا نام لینا پسند کرتی تھی اسی کا نام لیتی تھی کہ آپ کا بچہ ہے، پھر وہی بچے کا باپ کہلاتا تھا، اسی خاتون کا وہ شوہر کہلاتا تھا. وہ نکاح الرابع، چوتھے نکاح کیا تھا، یجتمع الناس الکثیر، بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، فیدخلون علی المرأة، اور یہ سارے کے سارے خاتون کے پاس جاتے تھے، وہن البغایا، اور یہ جو خواتین تھی یہ طوائف نما قسم کی خواتین ہوتی تھی، کنا ینسبنا رایات علی ابوابہن، اور یہ خواتین اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتی تھی اور اسی کے ساتھ اسی جھنڈے سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں جانے پر کوئی پابندی نہیں. فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ جُمِعُوا لَهَا، ان خواتین میں سے جب کوئی حاملہ کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی تھی اور پھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو تمام ملاقاتیوں کو جمع کیا جاتا تھا. وَدَعُوا لَهُمُ الْقَافَ، اور پھر جو ہے نا قافیہ شناس کو بلایا جاتا تھا، جو اس زمانے کے اندر بہت سارے ہوتے تھے، وہ اعضا کو اعضا سے میچ کرتے تھے، نشانیوں سے نشانیوں کو میچ کرتے تھے، بچہ سامنے ہوتا تھا پورا مجمع جو ہے نا وہ بھی سامنے بچے کو دیکھتے تھے، پھر مجمع کو دیکھتے تھے، اور پھر ایک کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ بچے کا باپ ہے، وہ بچے کا باپ ہوتا تھا. فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، یہ نکاح کے طریقے تھے زمانے جاہلیت کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالی نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، ہدم نکاح الجاہلیت کلہ، آپ نے زمانے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا. الا نکاح الناس اليوم، صرف ایک صورت کو آپ نے جائز قرار دے دیا جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، باقی تمام شکلوں کو آپ نے ناجائز قرار دے دیا اور پابندی لگا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یہ قوم اس قدر گر گئی تھی کہ جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا. لڑکا پیدا ہوتا تھا تو خوشی کا سما ہوتا تھا, اس کو پالتے تھے. لڑکی پیدا ہوتی تھی تو گھر ماتم کدہ بن جاتا تھا. اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كذيب من سوء ما بشر به. لڑکی پیدا ہوتی تھی چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور کلیجہ جو ہے نا وہ غم سے پٹنے لگتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے جو ان کو دی گئی ہے کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. اور پھر سوچتا رہتا تھا کیا کرو, سارے علاقے کے لوگوں کے تانے برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رکھوں, ام یدسہ فی التراب, یا یہ ہے کہ اس کو زندہ مٹی کے اندر گاڑو, کیا کرو. کچھ لوگ تانے برداشت کر کے زندہ رکھتے تھے اور کچھ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ جو ہے نا وہ گاڑتے تھے. امام دارمی نے روایت ذکر کی ہے کہ ایک صحابی ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو, میں سفر سے آیا, بچی کھیلتی کودتی گھر کے اندر جو ہے نا موجود تھی. میں نے پوچھا کون ہے تو بیوی نے بتایا کہ آپ کی بچی ہے, بہت پیاری بچی تھی. میں نے ان کو اٹھایا اور ایک کنویں میں لے گیا وہاں گرانے کے لیے. تو جب میں گرانے لگا تو آخری آواز جو میری بچی کی میرے کانوں میں پڑی وہ آواز لے کر یا بتا یا بتا, اور میں بالکل درندہ بن کر جو ہے نا اس کو گرا رہا تھا, گرا دیا میں نے. کچھ صاحب ہے کرام نے اپنے بچیوں کے دفن کا تذکر جب آپ کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو منع کیا. آپ نے فرمایا نہیں, بیان کرنے دو تاکہ پتہ چلے کہ پہلے آپ لوگوں کے پاس کون سی زندگی تھی اور اب آپ لوگوں کے پاس کون سی زندگی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے بعد, قرآن مجید کے دعوت کے بعد کیا انقلاب آیا, کیا تبدیلی آئی. عقائد ایسے مضبوط ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان قد ایسا من ان یعبد فی جزیرت العرب ولیکن فی التحریش بینہم. شیطان نا امید ہو گیا کہ اب جزیر عرب کے اندر کوئی میری عبادت نہیں کرے گا. بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے, غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے. شیطان نا امید ہو گیا, یعنی عقائد ایسے مضبوط ہو گئے. اب شیطان یہاں کس میدان میں محنت کرتا ہے, دل میں دل کے لیے میل کچیل پیدا کرتا ہے. دل میں انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بغض حسد کینہ پیدا کرنے میں اور مسلمان کو مسلمان سے لڑانے میں لگا ہوا بس. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابھی مسلمان ہو رہے جریب بن عبداللہ یمن سے آئے, آپ نے فرمایا وہ یمن کے اندر جو درگاہ ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں میں بڑا بے چین ہوں, کون اس کو مٹھائے گا. جریب بن عبداللہ نے کہا حضرت میں تیار ہوں لیکن سواری سے گرتا ہوں. آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد پھر وہ چل پڑے اور واپس آئے. اور آپ نے 50 ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے, واپس آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سناتے ہیں. کہا کہ میں نے بالکل ایسا کر دیا جس طریقے سے خارشی اونٹ کا چمڑا ہوتا ہے, اسی طریقے سے صاف کر دیا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا, حضرت خالد بن ولید کو بھیجا, مختلف درگاہوں کو, بتوں کو مسمار کرنے کے لیے اور مٹھانے کے لیے. حضرت علی ابو الحیاج کو بھیجتے ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں گورنر تھے رضی اللہ عنہ, ان کے زمانے میں گورنر تھے. اور ان سے فرما رہے تھے کہ انی لابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اس عظیم کام کے لیے, اس اہم کام کے لیے روانہ کر رہا ہوں جس کام کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. اللہ تدع سورۃ الا تمستھا ولا قبرا مشرفا الا سویتا, جہاں تصویر ملے, مورتی ملے, بت ملے, آپ نے سب کو مٹانا ہے. قبر زمین سے اونچی بنائی گئی ہے, زمین کے برابر کرنا ہے اس کو, قبر کے لیول پر جو ہے نلا کے چھوڑنا ہے. یہ وہ زمانے میں گورنروں کا کام تھا. اور آج ہمارے گورنر کیا کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ دین کو جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک کام جانتے ہیں, لال شاہ باز قلندر کا عرس ہے, جاؤ چادر چھوڑو. ہمارے گورنر یہ کام کر رہے. پنجاب کا گورنر داتا کے مزار پر چادر چڑھائے گا, بہاؤدین زکریا رحمتہ اللہ کے مزار پر چادر چڑھائے گا, اور یہاں لال شاہ باز قلندر کے مزار پر چادر چڑھائے گا. یہ کام ہے. اس زمانے میں گورنروں کا یہ کام تھا کہ جاؤ جہاں اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جاتی ہے, جو شرک کے اڈے ہیں ان سب کو مسمار کرو, ختم کر دو. صحابہ کرام جاتے تھے, دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا, حالانکہ وہاں بیٹھے جنات طرح طرح کی آوازیں لگاتے تھے اور ڈراؤنی شکل بنا کر سامنے لاتے تھے, اور صحابہ کرام تلوار چلاتے تھے اور وہ پانی ہو جاتے تھے, عقائد ایسے مضبوط ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں, بیت اللہ کے سامنے, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں, کہتے ہیں کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, اگر میں نے اپنے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی آپ کا بوسہ نہ لیتا. یہ تبدیلی کس سے آئی؟ اسی قرآن سے آئی. اور عملی تبدیلی, وہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کا جان لینے والے تھے, وہ عرب جو ایک دوسرے کا جان لینے والے تھے مشرف اسلام ہونے کے بعد, وہ ایک دوسرے کے جان مال عزت آبرو کے محافظ بن گئے. عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین وبعد وبین سعد بن ربیع, حضرت نے دونوں کے درمیان موخات کرائی تھی, عبد الرحمن کی اور سعد بن ربیع. فقال هلم وقاسمك مالي نصفين ولي امراتان فاطلق احداهما فاذا قضت عدتها فتزوجها. سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے, چلو میرے گھر تاکہ میں اپنا مال آپ کے ساتھ تقسیم کروں, میری دو بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, جب عدت گزر جائے تو آپ نکاح کرے. فقال بارک اللہ لك في اهلك ومالك. رحمان بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں, آپ کے اہل و عیال میں اور برکت ڈالے. دلونی علی السوق, میرے ہاتھ ٹک ٹاک کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دی. اپنے باغات تقسیم کی, اپنی زمینیں تقسیم کی صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ انقلاب آیا. آدر صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے جب تشریف لے گئے تھے, تو جب واپس نکلے مکہ سے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بچی, چھوٹی بچی تھی, وہ نکل آئی اور یا عمی کہہ کر جو ہے نا آپ کو آواز دے رہی تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمایا, اور پھر حضرت نے فرمایا کہ کون اس کو وصول کرے گا, اسے تربیت کرے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے, حضرت میرے حوالے کر دے, حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر آگے بڑھے گی, حضرت میرے حوالے کر دے, اور یہی زید بن حارثہ آگے بڑھے کہ حضرت میرے حوالے کر دے, حضرت حمزہ میرے بھائی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جعفر کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ حضرت جعفر کی بیوی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی, یہ دونوں بہنیں تھیں, وہ خالہ تھی, خالہ ماں ہے, اس لیے حضرت نے حضرت جعفر کی حوالے کر دی. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اب یہ تبدیلی آئی کہ پرائی بچیوں کو جو ہے نا وہ پالنے کے لیے ہر ایک بیتاب ہے, آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ تبدیلی کس سے آئی؟ قرآن سے آئی. اس لیے ممالک کہتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. قیامت تک کوئی اور پروگرام نہیں ہے انسانیت کے اصلاح کے لیے سوائے قرآن مجید. یہ ایک پروگرام ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے, اسی سے امت کا اصلاح ہوگا. آج امت بگڑ گئی ہے, بگڑ گئی ہے. دعا دور کی بات نہیں ہے، 200 سال پہلے کے مسلمان اگر آج زندہ ہو جائے تو وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے، 400, 500, 600, 700 سال والے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں مسلمان سمجھیں۔ یعنی اس قدر ہماری زندگی بگڑ گئی، اور وہ زندگی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس امت کے لیے، وہ زندگی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بگاڑ کے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے جب پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے۔ اس لیے ہم نے اس اور تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور دنیا کو قرآن بیان کر، دنیا میں قرآن کو بیان کرنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا امت کا اصلاح ہوگا، اور امت کے اندر انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گی۔ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کے اوپر زور دیتا ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے اور آپ کا عمل درست ہو جائے۔ تو اصلاح عقیدہ کے لیے قرآن مجید اس بات توحید اور رد شرک کرتا ہے، اور اصلاح عمل کے لیے قرآن مجید قیامت کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے بندے اپنے اعمال کو درست کر، آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ دنیا کے پیچھے لگ جائے، حرام حلال جائز ناجائز کا تمیز کیے بغیر دنیا کو حاصل کرنے لگ جائے، اس لیے نہیں بھیجے۔ آپ آئے ہو دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے، آپ کو لایا گیا ہے دنیا کے اندر، اس مقصد کو پہچانے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا کی طرف جائے تو بقدر ضرورت دنیا کو حاصل کرے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جو راستہ میں نے بتایا ہے اس راستے سے جائے، دنیا کو حاصل کرے، اور پھر دنیا استعمال کرنے کے لیے جو راستہ میں نے بتایا ہے اس راستے سے دنیا کو استعمال کرے۔ یہ دنیا بھی فانی ہے، ایک دن آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا کب ختم ہوگی وہ تو بعد کے بعد ہے، اس سے پہلے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی قیامت آ جائے گی، اور پھر قیامت کا دوسرا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد قبروں سے جو ہے نا اٹھائے جائیں گے، اور جب آپ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت آپ کے زبان کے اوپر یہ کلمات ہوگی، ہاذا ما وعدنا ربنا وصدق المرسلین۔ یہ وہ لمحہ ہے، وہ گھڑی ہے جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا، انبیاء نے سچ خبر دی تھی آج کے دن کی۔ اور جس آدمی نے خواہشات کی زندگی گزاری ہوگی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہے ہماری تباہی، کس نے ہمیں اٹھایا، کیونکہ قیامت کے پہلے مرحلے کے بعد عذاب قبر ختم ہو جائے گا، قبروں سے اٹھائے جانے تک یہ جو درمیان کے اندر تقریباً بقدر 40 سال کا وقفہ ہوگا، اس میں عذاب قبر ختم، تو لوگ جو ہے نا تھوڑا آرام سے ہو جائیں گے، اور 40 سال پھر ایسے گزر جائیں گے جیسے آنکھیں جھپک، تو جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو تھوڑے سے آرام سے ہو گئے تھے، ہے ہماری تباہی، کس نے ہمیں اٹھایا، اب آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہے، پیشی ہے، اور وہاں حساب کتاب ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو یہ جو قیامت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً ہر صورت کے اندر جگہ جگہ کرتے ہیں، کس لیے؟ اس رائے عمل کے لیے. اس لیے کہ موت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، حساب کتاب کا تذکرہ آدمی کو راہ راست پہ رکھتا ہے اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں نکلنے نہیں دیتا. سمجھ گئے نا بات؟ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ اور تقریباً ہر سورت کا دعویٰ موضوع وہ توحید ہے اور قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال معتبر نہیں ہے. اعمال تب معتبر ہے، اعمال پر اجر ثواب تب ملے گا جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور درست عقیدے کے ساتھ ہم دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوں گے، پھر ہمارے اعمال کا ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو اس لیے قرآن مجید تقریباً ہر سورت کے اندر توحید کو ثابت کرتا ہے، شرک کے تمام اقسام کا رد کرتا ہے، اور اس پر دلائل جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے. شرک کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک فعلی اور ایک ہے شرک اعتقادی. اور مشرکین کے چار قسمیں ہیں. شرک اعتقادی کی پھر چار قسمیں ہیں. شرک دو قسمیں ہیں، فعلی اعتقادی، اور شرک اعتقادی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی الدعا ہے، اور شرک فی العبادت ہے. شرک فی العلم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے مخلوق کے بارے میں، کہ جس طرح اللہ میرے حالات سے باخبر ہے، مخلوق کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ بھی میرے حالات سے باخبر ہے، تو یہ شرک فی العلم ہے. جیسے کہ آج کل ہمارا، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے مختلف بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ہمارے حالات سے باخبر ہے، اور ہمارا کرتا درتا سب اسی کے علم میں ہے، حالانکہ وہ سالہ سال پہلے انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ شرک فی العلم ہے. اور شرک فی العلم یہ شرک کے تمام اقسام کی بنیاد ہے. شرک فی العلم کی وجہ سے پھر آدمی شرک کے دیگر اقسام کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یعنی آدمی مخلوق کو آواز کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے میرے حالات سے باخبر ہے، اور اگر میں آواز دوں تو وہ میری آواز کو سنتے ہیں. اور پھر مخلوق کو اپنے معاملات کے اندر متصرف کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ، اس کا عقیدہ ہے کہ وہ میرے حالات سے باخبر ہے، میرے اتار چڑھاؤ سے باخبر ہے، میری غمی خوشی سے باخبر ہے. اور پھر اس کے سامنے جو ہے نا سجدی بھی لگاتا ہے. تو یہ بنیاد ہے شرک فی العلم، شرک کے تمام اقسام کی. شرک کی دوسری قسم وہ شرک فی التصرف ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ پاک میرے معاملات کے اندر تصرف اللہ ہی کرتے ہیں، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھے برے حالات اللہ کی طرف سے. یہی عقیدہ اگر مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں ہو جائے تو یہ شرک فی تصرف ہے. جیسے کہ مختلف دیوتاؤں کے بارے میں بت پرستوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مال کے اندر خیر و برکت کا ضامن یہ ہے، اور پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے کرتے رہتے ہیں، یہاں مال بڑھتا ہے تو اور جا کر چڑھاوے کرتے ہیں کہ فلاں بت نے، فلاں الہ نے میرے کاروبار کو جو ہے نا ترقی دی اور اس میں برکت ڈال دی. یہ شرک فی تصرف ہے. شرک فی دعا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نظر آئے بغیر ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو، پکار کو سنتے ہیں، بالکل اگر یہی عقیدہ کسی مخلوق کے بارے میں ہو جائے، ہم آواز دیتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور ہماری آواز کو وہ قبول، ہماری جو ہے نا پکار کو وہ قبول کرتے ہیں. جیسے کہ بعض لوگ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا غوث اعظم کے بعد نعرے لگاتے ہیں، بت پرست اپنے بتوں کو پکارتے تھے. تو یہ شرک فی دعا ہے، یعنی نظر آئے بغیر مخلوق کو آواز دینا. یہ تو شرک فعلی ہے، لیکن عقیدہ ہو کہ اگر نظر آئے بغیر کسی مخلوق کو آواز دی جائے تو وہ میری آواز سنتے ہیں اور میری حاجت کو پورا کرتے ہیں، اگر یہ عقیدہ ہو کسی کا، تو یہ شرک فی دعا ہے. اور شرک فی العبادت یہ ہے کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالی کی جاتی ہے، ان عبادات میں سے کوئی عبادت کسی مخلوق کے لیے کی جائے، یعنی کسی مخلوق کے لیے جائز سمجھے کہ وہ بھی اس عبادت کا مستحق ہے، تو یہ شرک فی العبادت ہے. یعنی قبر کے سامنے سجدہ لگانا لگانے کو جائز سمجھتا ہے، بت کے سامنے سجدہ لگانے کو جائز سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے نام پر نظر دینے کو جائز سمجھتے ہیں، تو یہ شرک فی العبادت ہے. یہ چار اقسام ہے شرک اعتقادی کے، اور شرک اعتقادی کے یہی چار اقسام جب عقیدے سے نکل کر عمل میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کو شرک فعلی کہتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ شرک فعلی کہتے ہیں. یعنی جب آپ غیر اللہ کو نظر آئے بغیر آواز دیتے ہیں تو یہ شرک فعلی ہے. اور جب آپ مخلوق کو اپنے معاملات کے اندر متصرف سمجھتے ہو اور پھر اس کا اظہار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسی نے میرے کاروبار کو چار چاند لگا دیے، فلاں بزرگ نے یا فلاں بت نے، تو یہ شرک فعلی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ کسی قبر کے پاس جا کر سجدہ لگاتے ہو یا کسی بت کے پاس جا کر سجدہ لگاتے ہو تو میری شرک فعلی ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ زبان سے اقرار کرتے ہو کہ فلاں بت یا فلاں مزار والے وہ میرے حالات سے باخبر ہیں اور میری ساری زندگی، میرا سارا کاروبار، میرا سارا کرتا درتا اس کے سامنے اظہار بھی کرتے ہو زبان سے، تو پھر شرک فعلی ہے. یعنی شرک اعتقادی کے جو چار اقسام ہیں جب یہ عمل میں آتے ہیں تو پھر یہ شرک فعلی بن جاتا ہے. اور قرآن مجید بکثرت شرک فعلی کا رد کرتا ہے. اب آپ نظر لگائے، کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں شرک کے ان چار اقسام میں کتنے لوگ مبتلا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. شرک فعلی کی وجہ سے کبھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، کبھی آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہگار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مخلوق کے آگے سجدہ کرتا ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہے، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا اس صورت کے اندر کافر تو نہیں ہے لیکن گناہگار ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں تو ان کو خدا نہیں سمجھتا اور میں ان کی عبادت نہیں کرتا، صرف تعظیم بجا لانے کے لیے میں نے ایسے کیا، تو اس صورت کے اندر کافر نہیں ہوگا لیکن گناہگار ہے. تو یہ شرک کے چار دو قسمیں ہیں. پھر قسمیں شرک اعتقادی کے چار قسمیں ہیں، اور شرک اعتقادی کے یہی چار قسمیں جب عمل میں آتی ہے تو پھر یہ شرک فعلی جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اور قرآن مجید اکثر و بیشتر شرک فعلی کا رد کرتا ہے. اس طریقے سے قرآن مجید آپ کے عقائد کا اصلاح کرتا ہے، توحید کو ثابت کرتا ہے کہ اکیلا اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق ہے، اکیلا اللہ کائنات کا مالک ہے، اکیلا اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا رب اور رازق ہے، اور اکیلا اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے ان سارے کاموں میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی بڑے عجیب غریب انداز سے جو ہے نا دلائل کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میرے بندے یہ جو زمین ہے اس کو اکیلے میں نے پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، آسمانوں کے اٹھانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، جب یہ بڑے بڑے کام میں نے اکیلے کیے اور یہ تمام کے تمام کائنات میں نے اکیلا پیدا کر کے میں تکا نہیں، اور تمام کے تمام مخلوقات کو میں نے اکیلا پیدا کر کے میں تکا نہیں، اور ان کے معاش کے اسباب سامانوں کو میں نے اکیلا پیدا کر کے میں تکا نہیں، تو آپ کے جسم کے اوپر بخار لانے والا میں ہوں، بخار ہٹانے سے میں تک جاؤں گا؟ کیا آپ مجھے چھوڑ کر کسی مخلوق کے پاس آگے جا کر جو ہے نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے بخار سے نجات کے لیے دعائیں مانگتے ہو؟ اور مشرکین کی بھی چار قسمیں ہیں. مشرکین کی ایک قسم وہ ہے کہ جو عباد صالحین کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسی شرک کے اندر مبتلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ جو زمانہ تھا یہ گناہوں سے پاک زمانہ تھا، شرک سے پاک زمانہ تھا. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تھے وہ امر بالمعروف پر بھیجے گئے تھے، نہی عن المنکر کا سبق ان کو نہیں دیا گیا، کیونکہ منکر تھا نہیں اس زمانے کے اندر. آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یا آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، پانچ آدمی. ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر، یہ پانچ بڑے بزرگ تھے، اور لگاتار انتقال ہو گیا. قوم کو بڑی محبت تھی ان سے، ساری قوم غم سے نڈال تھی. شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، کہا کہ آپ لوگ سب صدمے سے ہو، آپ کے بزرگ یکدم رخصت ہو گئے ہیں، آپ کے غم صدمے کو کم کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو تو میں ان کی نقشے بناتا ہوں. آپ بڑے مرکزی حجروں کے اندر ایک ایک نقشہ رکھ کے صبح اٹھے تو آ کر دیکھا کرے, تسلی ہو جائے کرے گی. لوگوں نے ہاں کر لیا, شیطان نے نقشے بنا لیے اور جگہ جگہ رکھوا دیے. صبح لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے, واپس چلے جاتے تھے, اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے. وہ نسل گزر گئی, دوسری نسل آ گئی, تو ان سے کہا کہ ذرا ان سے ان کا احترام بھی کیا کرے, تعظیم کیا کرے. وہ نسل گئی, تیسری نسل آئی, تو تعظیم کے اندر ان کو اور آگے بڑھایا. جب چوتھی اور پانچویں نسل آئی تو ان سے کہنے لگے کہ آپ اپنی درخواستیں ان کو دیا کرے, اور آپ کے جو آبا و اجداد گزرے ہیں وہ اپنے تمام مسائل ان کو پیش کیا کرتے تھے. اور شیطان نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور آپ کو آپ کے سامنے بظاہر تو پتھر ہے لیکن یہ خالی پتھر نہیں ہے. جس بزرگ کا ہم نے یہ مجسمہ بنایا ہے, یہ نقشہ بنایا ہے, اس کی روح آ کر اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے, اور آپ جو بھی درخواست ان کو دیتے ہو وہ آپ کی درخواست وصول کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق ہے, فوراً آپ کے درخواست اللہ سے منظور کرا کے جو ہے نا آپ کا کام ہو جائے گا. آپ خود پیش کریں گے تو لمبا راستہ ہے, پتہ نہیں کب آپ کی درخواست اللہ کے پاس پہنچے گی. اور امام راضی نے لکھا ہے کہ عباد صالحین کی شرک کی بنیاد جو ہے نا وہ تعظیم قبور سے پیدا ہو گئی, تعظیم قبور. اور بعد نے کہا کہ ابتدا کس سے ہوئی, لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے تشبیہ دی اپنے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ, کہ دیکھو بادشاہ تک رسائی بغیر پیے کے نہیں ہو سکتی ہے, اور بادشاہ جس طریقے سے ہر صبح کے اندر اپنے گورنر مقرر کرتا ہے, اس لیے کہ بادشاہ کے لیے تمام صبح کے میں جا کر مسائل حل کرنا مشکل ہوتا ہے, تو ہر صبح کے اندر ان کے گورنر ہوتا ہے اور وہاں کے مسائل وہی حل کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو بزرگ ہے یہ اللہ کے گورنر ہے, جگہ جگہ اللہ نے ان کو بٹھایا ہے اور اس لیے بٹھایا ہے کہ اس علاقے کے مسائل یہ حل کریں گے. تو قبروں کے تعظیم اور اسی طریقے سے اللہ کے تشبیہ بادشاہوں کے ساتھ, یہ شرک کے جو ہے نا بنیاد بنی. یہ تو باتیں. تو یہ طبقہ بہت بڑا ہے جو عباد صالحین کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہراتے تھے, اور اس طریقے سے پھر شرک آغاز ہوا. اور رد شرک کے اوپر پہلا نبی اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. میں نے کہا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے تھے امر بالمعروف پر آتے تھے, رد منکر پر جو ہے نا وہ نہیں آتے تھے, منکر تھا نہیں اس وقت. یہ پہلے نبی ہے جو اللہ پاک نے رد شرک کے اوپر بھیجا ہے, اور اس لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح, ہم نے آپ کے پاس اسی طریقے سے وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجی. یعنی رد شرک کے اوپر پہلی وحی نوح علیہ السلام کے پاس آئی تھی, اور آپ کے پاس بھی جگہ جگہ وحی آئی ہے رد شرک کے اوپر. لیکن مخلوق کی عبادت فطرت کے خلاف ہے. ایک عرب نے ایک دشت کے اندر بت کو دیکھا کہ لومڑی آئی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیشاب کر کے چلی گئی, تو فوراً کہنے لگے عرب یبول السالبان علیہ وقد ہان من بارت علیہ السالبان, کہا کہ یہ بھی خدا ہو سکتا ہے جس پر لومڑی آ کر پیشاب کر جاتی ہے, پیشاب کی وجہ سے تو یہ ذلیل ہو گیا جب لومڑی نے اس کے اوپر پیشاب کر لیا, کیا بھی وقوف ہے ہم کہ ہم اس کو الہ سمجھتے ہیں.
زید بن عمر بن نفیل جو سعید بن زید کے والد تھے, اور سعید بن زید جو ہے نا یہ عشرہ مبشرہ میں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کا موحد تھا. یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بھی موحدین تھے, لوگوں کو منع کرتے تھے بت پرستی سے, قبر پرستی سے منع کرتے تھے, اس لیے کہ یہ کام سارا کا سارا یہ فطرت کے خلاف ہے, عقل نہیں مانتی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ نے زید بن عامر بن نفیل کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت میں نے دیکھا تھا. ایک دفعہ جو ہے نا وہ حرم کے اندر قوم کو خطاب کر رہے تھے, قوم سے خطاب کر رہے تھے, اور خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو, جن بتوں کی تم یہاں عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر ہیں, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. آپ اللہ کو بھول کر ان کے سامنے پڑے رہتے ہو, اور پھر یہاں یہ ہے کہ ہر کام کے لیے الگ خدا ہے, ہر کام کے لیے الگ, اولاد کے لیے الگ ہے, جنگوں کے اندر کامیابی دلانے کے لیے الگ ہے, بخار کے لیے الگ ہے, لڑکوں کے لیے الگ ہے, لڑکیوں کے لیے الگ ہے, اور اس طریقے سے کاروبار میں برکت کے لیے الگ ہے. رب واحد ام الف رب ادین و ذات و قسمت الامور. تو لوگوں نے مارا اور پورا جسم خون سے جو ہے نا لہو لہاں ہو گیا. تو وہ صحابی کہتے کہ حضرت میں نے اس کو اس طریقے سے دیکھا تھا کہ آپ توحید بیان کر رہے تھے, بت پرستی سے لوگوں کو روک رہے تھے, پھر لوگوں نے ان کو پکڑا مارا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ زبانِ جاہلیت کا موحد تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اس قسم کے رد کے اوپر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا تھا, کیونکہ اس شرک کے اس قسم میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ شرک کے اس قسم کا رد فرمایا ہے, تمام اقسام کا رد فرمایا ہے کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو سب سے برگزیدہ ہستیاں تھیں, لیکن وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے, اور وہ مسائل سے دوچار بھی ہو گئے تھے, وہ آزمائے بھی گئے تھے, ان پر مصائب بھی آئے تھے, اور انہوں نے مصائب کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع کیا اور اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی اور امت کو یہ پیغام دیا, اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک باسمک الکریم. یا اللہ میں تیرا بندہ, میری ماں تیری بندی, میرا ماتا تیرے قبضہ قدرت میں ہے, اور میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو کر رہے گا, میں آپ کے فیصلے کو ٹالنے والا ٹال نہیں سکتا, اور میرے بارے میں یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ عادل انصاف کا ہوگا, میں تیرے مبارک نام کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتا. آپ نے فرمایا لا تدرونی کما ترت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبده ورسوله فقولوا عبده ورسوله. آپ نے فرمایا کہ میرے مقام کو اس طرح نہ بڑھانا جسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا. میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور آپ یہی کہا کرے میرے بارے میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اللہ کا رسول ہے. اور بالکل آپ کا جو آخری خطبہ ہے جب آپ دنیا امت سے رخصت ہو رہے تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالی لعنت نازل کرے یہود اور نصارہ کے اوپر جب نبی زندہ تھا مانتے نہیں تھے، جب نبی کا انتقال ہو گیا تو قبر کی پوجا کرنے لگ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو اس طریقے سے سمجھایا، اس لیے کہ آپ کے علم میں تھا کہ تمام کے تمام امتیں وہ اسی طریقے سے گمراہ ہو گئی تھی. جب نبی کا انتقال ہو جاتا تھا، بزرگ کا انتقال ہوتا تھا، زندگی کے اندر ان کے قریب نہیں آتے تھے، انتقال کے بعد قبر پہ جو ہے نا مزار بناتے تھے، جا کر وہاں سیدھے کرنے لگ جاتے تھے. اور آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد، یا اللہ میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ پوجا کی جائے. وسن بت کو کہتے ہیں، اگر بت ایسا ہے کہ اس کا کچھ حصہ دور سے نظر آتا ہے تو پھر اس کو نصاب کہتے ہیں، اور نصب اس کا جمع ہے. پھر شرک کی دوسری قسم وہ ہے جنات کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرانا. یہ مشرکین کی دوسری قسم تھی، جو جنات کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک جو ہے نا وہ ٹھہراتی تھی. اور کل بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا اور ایک بھیڑیا آئی، بچے کے دمبے کے بچے کو اٹھا کر لے گئی. چرواہے نے فوراً وادی کا جو سربراہ تھا اس کو آواز دی، اور جب جیسے انہوں نے آواز دی وہاں سے آواز دیا سرحان سرحان، یہ بھیڑیا کو کہتے ہیں. آواز دی اس نے باقاعدہ بھیڑیا کو، اور بھیڑیا نے بچے کو وہی چھوڑ دیا. بچہ واپس آیا تو خراش تک بچے کو نہیں آیا تھا. اس طریقے سے شیطان جو ہے نا وہ بھیڑیا نہیں تھے، وہ شیطان تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا تاکہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ جنات کے اوپر آ جائے. 725 میں ہی افغانستان یہ قندس کے پاس تنگیا نام کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ایک عالم تھے شمس الدین نام تھا ان کا. دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں نے ساری دنیا کو دیکھنا ہے، اور ابن بطوطہ کے نام سے وہ مشہور ہے. وہ وہاں سے نکلے، اور ارسطو نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر مصر سے تجارتی قافلے نکلتے تھے، دو راستے تھے، ایک بالائی تھا راستہ تھا اور ایک زیری راستہ تھا. کچھ قافلے بالائی راستے سے نکلتے تھے، کچھ زیر راستے سے نکلتے تھے. اور ایک علاقے کے اندر جو سامان سستا ملتا ہے وہ وہاں سے خریدتے تھے، اگلے جو ہے نا علاقے کے اندر ان کو بیچتے تھے، وہاں سے سامان خریدتے آگے بیچتے تھے. تقریباً 7 سال کے اندر ایک سفر مکمل ہوتا تھا، اور جب آدمی ایک سفر طے کر کے واپس آتا تھا تو ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ کمائی کافی ہوتی تھی. تو ابن بطوطہ شمس الدین جن کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طریقے سے نکلا تھا، میرا تو شوق تھا ساری دنیا کو جو ہے نا دیکھنے کا. تو ایک کشتی میں ہم بیٹھے تھے اور یہاں ایک جزیرے کے اندر ہم اتر گئے. تو جیسے وہ جزیرے میں ہم اترے، کیونکہ وہاں پر یہ دال چینی اور یہ چیزیں جو ہے نا مرچی کالی مرچ وغیرہ یہ چیزیں سستی ملتی تھی، ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے یہ چیزیں خریدیں گے پھر آگے بیچیں گے. تو اس جزیرے کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، ایک بھی کافر نہیں تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہاں اسلام کی دعوت کیسے پہنچ گئی. تو میں نے وہاں جو قاضی تھا ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہاں اسلام کی دعوت کب آئی ہے؟ مجھے تو حیرت ہو گئی، جزیرہ ہے اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 2ری صدی میں یہاں اسلام کی دعوت آئی ہے. اور انہوں نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا. کہا کہ اس جزیرے کے اوپر جنات کا قبضہ تھا اور ان کے نام پر جو ہے نا ہم سالانہ ایک لڑکی دیا کرتے تھے اور بالکل باقاعدہ ان کو دلہن بناتے تھے اور اچھے سے اچھے زیورات خرید کر جو ہے نا ان کو پہناتے تھے اور پھر سمندر کے کنارے ان کو رات کو چھوڑ کے واپس آتے تھے. جب صبح ہو جاتی تھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے تو اس لڑکی کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے اور پھر وہ ٹکڑے لا کر دفن کرتے تھے. اور جب ایسا نہیں کرتے تھے تو پھر پورے جزیرے کو آگ لگاتے تھے, نقصان ہوتا تھا, پھر اموات ہوتی تھی. تو یہ جو ابن بطوطہ ہے وہ قاضی صاحب ان کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دوسری صدی میں ایک عرب آیا اور وہ کوسا تھا جس کی داڑھی نہیں ہوتی, اس قسم کا عرب تھا, قرآن مجید کا حافظ تھا, احمد نام تھا اس کا, اور ایک خاتون کے ہاں جو ہے نا وہ ٹھہرا ہوا تھا, مہمان تھا. تو خاتون رو رہی تھی, اس نوجوان نے پوچھا کہ کیا بات ہے, انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ سالانہ ایک بچی ہم دیتے ہیں, یہاں جزیرے کا جو بڑا ہے ذمہ دار ہے ان کے نام پر, اور اس سال میری بچی کی باری ہے. تو اس عرب نے کہا کہ آپ ایسا کرے کہ جو کپڑے آپ نے خریدے ہیں اور جو زیورات آپ نے خریدے ہیں لڑکی کے بجائے آپ مجھے ڈال دیں, ویسے میری داڑھی نہیں ہے, جنات کو کیا خبر اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں آپ مہمان ہیں اور مہمان کے ساتھ ایسا ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس عرب نوجوان نے نہیں مانا, اس نے کہا نہیں, یہ آپ کپڑے مجھے دیں گے اور یہ زیورات آپ مجھے ڈالیں گے. بہرحال وہی کپڑے ان کو پہنائے, زیورات ان کے گلے میں ڈال دیے, ان کے ہاتھوں میں ڈال دیے, اور لوگوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے دریا کے کنارے چھوڑ کے واپس آ گئے. وہ قرآن مجید کا حافظ تھا, ساری رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا. صبح لوگ گئے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے, وہاں گئے تو احمد بیٹا ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے, کیا یہ کیسے آپ بچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, تو وہ جنات آئے تھے, شور شرابی انہوں نے بہت کیے, لیکن یہ ہے کہ میرے قریب نہیں آئے. تو اس جزیرے کا جو راجا تھا, راج مہار جو تھا, اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے ایک مہینہ یہاں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا, اگر ایک مہینہ میں جنات نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کا دین برحق ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے, پھر ہم سب مسلمان ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جزیرے کے اندر رہا, قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا, سارے جنات جزیرے کو چھوڑ کر بھاگ گئے, مہینہ پورا ہو گیا کچھ نہیں ہوا, تو جزیرے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور پھر انہوں نے علم حاصل کیا اور اس میں مسجدیں بھی بن گئی اور اس میں قاضی بھی ہے اور سب کچھ وہاں ہے. تو اس طریقے سے عربوں کے اندر مشہور تھا, اس وادی کا جو ذمہ دار ہے فلاں ہے, اس وادی کی ذمہ دار کا یہ نام ہے, اس وادی کی ذمہ دار کا یہ نام ہے, اس وادی کی ذمہ دار کا یہ نام ہے. قافلے گزرتے تھے اس وادی کے پاس, جب پہنچ جاتے تھے باقاعدہ اس وادی کے ذمہ دار کا نام لیتے تھے کہ ہم آپ کے پناہ میں آئے ہیں, پھر وہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا, اور جب اعلان نہیں کرتے تھے پھر جنات ان کو نقصان پہنچاتے تھے. تو ایک طبقہ مشرکین کا یہ تھا جنہوں نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تھا, پہلا طبقہ جنہوں نے عباد صالحین کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, دوسرا طبقہ جو جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, اور تیسرا طبقہ جو ہے نا وہ تھا جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرایا تھا, فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. سمجھے نا, پہلے طبقہ عباد صالحین کی عبادت کرتا تھا, دوسرا طبقہ جنات کی عبادت کرتا تھا, تیسرا طبقہ فرشتوں کی عبادت کرتا تھا, فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں اور لاڈلی بیٹیاں ہیں اور ہمارے حالات سے باخبر ہے اور ہمارے مسائل سے بھی باخبر ہے, ہم اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ٹکا ٹک اس کو حل کرا کے ہمیں دے دیں, کوئی مشکل نہیں ان کے لیے, فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. یہ تیسرا طبقہ تھا. اور چوتھا طبقہ تھا جو سیارات کی عبادت کرتا تھا, چاند سورج اور اسی طریقے سے مشتری، عطار، زحل، ان کی عبادت کرتے تھے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے زحل کے نکلنے کے وقت تو کہتے تھے کہ یہ بدقسمت ہے، بدبخت ہے، اور جب عطار کے یا مشتری کے وقت پیدا ہوتا تھا تو کہتے کہ یہ قسمت والا بچہ ہے. ان کی عبادت کرتے تھے. ابو جعفر منصور کہتے ہیں کہ میں یمن کی طرف گیا تھا تو میں نے وہاں پر ایک درگاہ کو دیکھا جو 7 منزلہ تھا، اور ہر منزل جو ہے نا وہ ان سیاروں میں سے ایک سیارے کے لیے تھا، یعنی ایک منزل سورج کے لیے تھا، سورج کو وہ اللہ کا نائب سمجھتے تھے، ایک منزل سورج کے لیے تھا، ایک چاند کے لیے تھا، ایک مشتری کے لیے تھا، اور ایک عطار کے لیے تھا. اور ان کے نام پر وہاں جانور لائے جاتے تھے اور کاٹے جاتے تھے، ایک سلسلہ تھا وہاں پہ. اور یہ جو ہمارے یہاں ایک فن جو ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے جس کو ہم علم منطق کہتے ہیں، تو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ علم الاسنام ہے. یہ کیا ہے؟ علم الاسنام ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، کتاب الرد علی المنطقین، اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری تفصیل لکھی کہ علم الاسنام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کے اندر جو اصل مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور جو اس علم کا موضوع ہے وہ یہ ہے، تقریباً پورے علم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اسی بات پر جو ہے نا وہ دلائل قائم کیے گئے ہیں کہ عباد صالحین جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی جو روح ہے وہ جسم لطیف ہے، لہذا جب تک روح جسم کے اندر ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ پاورفل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جسم کثیف ہے اور کثیف جسم کے ساتھ یہ کسی گھر میں نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو دروازے سے جائے گا، لیکن جب یہ جسم سے آزاد ہو گئی روح تو اب اس کو دروازے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کھڑکی سے بھی جا سکتا ہے اور کہیں سے بھی جو ہے نا یہ گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، اور کمروں میں بھی جا سکتا ہے، ہر کسی کے قریب جا کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن جب تک یہ جسم کے اندر ہے تو یہ نہ کسی کے کمرے میں جا سکتا ہے، نہ کسی کے گھر میں جا سکتا ہے، نہ کسی کے قریب جا کر بیٹھ سکتا ہے، پکڑیں گے لوگ. اسی طریقے سے جنات کی روح جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ لطیف ہے، اور فرشتوں کی روح جو ہے نا وہ لطیف ہے، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ سیاروں کی جو روح لطیف ہے. یہ سارے کے سارے پاورفل ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور ہر جگہ یہ پہنچ جا سکتے ہیں، یہ حاضر ناظر ہے. سمجھے نا؟ یعنی یہ جو ارواح لطیفہ ہے عباد صالحین کے، اور اس طریقے سے فرشتوں کے اور جنات کے اور سیاروں کے، تو اس علم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی اور ثابت کی گئی ہے کہ یہ تمہارے خدا ہے، تمہارے الہ ہے. اور دنیا کے اندر کوئی چیز ان سے ڈکی چپی نہیں، سب کچھ ان کے سامنے، لہذا تم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان کو مناؤ. تو عباد صالحین کے نام پر نظر نیاز دیا کرے، اور اسی طریقے سے جنات کے جو ارواح ہے ان کے نام پر نظر دیا کرے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے جو ارواح لطیفہ ہے ان کے نام پر نظر دیا کرے، اور سیاروں کے جو ارواح لطیفہ ہے ان کے نام پر بھی نظر دیا کرے. جب یہ راضی ہوں گے تو آپ کے سارے کام بنیں گے، اور اچھے حالات آپ کے اوپر لے کر آئیں گے، برے حالات آپ سے دور کریں گے. اور اگر یہ آپ سے ناراض ہے اور آپ نے ان کی پوجا میں، ان کی عبادت میں، اور ان کے لیے نظر نیاز دینے میں کمی کوتاہی شروع کر دی، تو یہ آپ سے اچھے حالات ہٹا کر برے حالات آپ کے اوپر لے کر آئے گی، پھر آپ کی اولاد مرے گی اور کاروبار میں نقصان ہوگا، اور اس طریقے سے جانی مالی ہر اعتبار سے جو ہے نا آپ مصائب سے دوچار ہوں گے. تو یہ حقیقت کے اندر علم الاسنام ہے، لیکن بعد میں پھر مناطقہ نے تھوڑی سی چالاکی کی اور اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا اور پھر اس کو جو ہے نا علم اسلامی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں، فلک کو کیا کہتے ہیں؟ عقل فعال کہتے ہیں، عقل فعال جو کائنات کے اندر متصرف ہے، وہ یہی کہتے ہیں مناطقہ کہ فلک عقل فعال ہے اور یہ کائنات کے اندر متصرف ہے اور یہ سب کو جو ہے نا یہی کر رہا ہے، یہ فلک کر رہا ہے، سیارہ فلک کر رہا ہے، عقل فعال ہے. اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، لہذا وہ کلیات کو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا. یہ تو کہتے ہیں مناطق. تو یہ شرک کے اقسام ہے اور مشرکین کے اقسام ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ ارادہ تو یہ تھا کہ آج سے تفسیر شروع کریں گے، لیکن بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اور انشاءاللہ پھر کل سے جو ہے نا سبق شروع کریں گے. لیکن آج ذہن میں یہ بات رکھ لی کہ سورتوں میں ہم ربط بیان کرتے ہیں، تو سورتوں میں ربط بیان کرنا یہ منصوص نہیں ہے، لیکن اس سے قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ تو اب ایک سورت یا تو دوسری سورت کا بائی ہے، جس طریقے سے بائی بائی کے کیس کو بیان کرتا ہے، بائی بائی کے بات کو جو ہے نا بیان کرتا ہی نہیں کرتا، بیان کرتا ہے. تو ایک سورت دوسری سورت کے بات کو بیان کرتا ہے، تو پھر دونوں کے درمیان رشتہ کس کا ہے؟ بائی کا ہے. اور یا یہ ہے کہ ایک سورت جو ہے نا وہ متن ہے، دوسری سورت اس کی شرح ہے، اس طریقے سے تعلق ہے. اور یا یہ ہے کہ ایک سورت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس سے کچھ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، دوسری سورت کے اندر ان اعتراضات کا کہ جو ہے نا وہ جوابات دیے گئے ہیں. اور یا ایسا ہے کہ ایک سورت کے اندر ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے، اس مضمون کا ایک حصہ رہ جاتا ہے، تو دوسری صورت کے اندر جو حصہ رہ گیا اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ تتمہ ہے پہلی صورت کے لیے. تو اس طریقے سے رشتے ہیں، تعلق ہے صورتوں کے درمیان. اس لیے ضروری ہے کہ صورتوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو پہچانا جائے اور اس کو ذہن میں بٹھایا جائے، تو اس طریقے سے صورتوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. سلف یہ ربط بیان نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے اس اساتذہ کرام نے یہ ربط بیان کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلف تھے قرآن مجید ان کا حال بن چکا تھا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہر صورت ان کے سامنے تھی، تو دوسری صورت جب وہ شروع کرتے تھے پہلی صورت ان کے سامنے ہوتی تھی. جب پہلی صورت ان کے سامنے ہوتی تھی تو ان کو بالکل جو ہے نا پتہ چلتا تھا دوسری صورت کے پڑھنے کے وقت کہ صورت کے مضمون کا پہلی صورت کے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے. اس لیے اس زمانے کے اندر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اب ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بہت کم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو پہلی صورت تو بار بار پڑھنے کے بعد ہمیں جو ہے نا ہمارے سامنے آئے گی، اس لیے یہ ضرورت ہے ہمیں کہ دو صورتوں کے درمیان جو ربط ہے اس ربط کو بیان کیا جائے. اور ربط کبھی ہم ایک بیان کریں گے، دو بیان کریں گے، وقت کی کمی کی وجہ سے. باقی یہ ہے کہ ربط بیان کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے، آپ خود ربط پیدا کر سکتے ہو. آپ پہلی صورت پڑھے، دوسری صورت پڑھے، جہاں جہاں جن جن باتوں کے اندر دونوں صورتوں کے اندر توافق ہے وہ ربط ہے. تو اس طریقے سے ایک صورت کے اندر دوسرا تو کیا اندر ربط جو ہے نا اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو دو سے چار ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے تو چار سے پانچ ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے تو دس ہو جائیں گے، بیس ہو جائیں گے، تیس ہو جائیں گے، چالیس ہو جائیں گے. جتنا آپ پڑھتے رہیں گے نئے نئے ربط آپ پر جو ہے نا کھلتے جائیں گے، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے نئے نئے ربط جو ہے نا آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے. آیات کے درمیان جو ربط ہے وہ تو منسوس ہے، کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا کہ فلاں سورت کے اندر اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے، جو کافی کاتبین وحی تھے ان کو حکم دیتے تھے کہ آپ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد جو ہے نا وہ لکھے. تو اس لیے آیات کے اندر جو ربط ہے وہ تو مربوط ہے، وہ منسوس ہے. باقی قرآن مجید کے دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیبی قرآنی اور ایک ہے ترتیبی نزولی. یہ ترتیبی قرآنی ہے اس کو ترتیبی لوحی بھی کہتے ہیں. اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید لوحی محفوظ میں ہے، اس کو ترتیبی لوحی بھی کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو عرب عاربہ کے فطرت اولا پر نازل کیا ہے، اس لیے قرآن مجید فطرت کے عین مطابق ہے. یعنی قرآن مجید کا اصلاح جو ہے نا وہ فطرت کے کیا عین مطابق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دکان کے اندر ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ مال رکھا جاتا ہے، میڈیکل سٹور کے اندر ترتیب کے ساتھ مال رکھا جاتا ہے. تو جب کوئی آدمی ڈاکٹر کی پرچی لے کر آتا ہے یا کوئی گاہک دکاندار کے پاس آتا ہے تو کیا وہ سامان ترتیب سے دیتا ہے؟ حالانکہ رکھا ہے اس نے ترتیب سے. جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پڑی ہو، یہاں پڑی ہو، یہاں پڑی ہو، اسی کو اتار کے وہ دے دیتا ہے. تو ایک چیز وہاں سے اٹھاتا ہے، ایک یہاں سے اٹھاتا ہے، ایک یہاں سے اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے مریض آتا ہے دوائی لینے کے لیے تو وہ ایک قسم کی دوائی ایک جگہ پڑی ہوتی ہے، دوسری قسم کی دوائی دوسری جگہ پڑی ہوتی ہے، وہ ترتیب سے دوائی نہیں اٹھاتا. اگر ترتیب سے اٹھا کر دوائی دے گا تو مریض کا کام تو تمام ہو جائے گا. وہ کیا کرتا ہے، مریض کو جس دوائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جگہ جگہ سے اٹھا کر دیتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید بھی جس طریقے سے وہ جو جسمانی علاج کے لیے جو دوا ہے وہ ترتیب سے نہیں دی رکھی گئی، ترتیب کے ساتھ ہر کمپنی کی دوائی الگ رکھی گئی ہے، ترتیب کے ساتھ رکھی گئی، لیکن جب مریض آتا ہے تو ترتیب سے ان کو نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو جس دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو غیر مرتب دوائی جگہ جگہ سے اٹھا کر اس کو دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید انسانوں کے بیماریوں کا علاج کرتا ہے. لہذا جس وقت جو بیماری قوم کے اندر پیدا ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری سے متعلق جو آیتے تھے وہ نازل فرمائی. ترتیب اور تھا، ترتیبی لوحی اور تھا، لیکن ترتیبی نزولی جو ہے نا وہ اور ہے. دونوں ترتیبوں کے اندر فرق ہے. مکی صورتیں جن صورتوں کے ابتدا میں لکھا ہوتا ہے مکی تو وہ پہلے نازل کی گئی ہے، اور مدنی صورتیں بعد میں نازل کی گئی ہے. مدنی کے اندر کچھ پہلے کچھ بعد، یا ترتیب کے اندر کوئی صورت جو ہے نا وہ پہلے ہوگی نزول کے اندر وہ بعد میں ہے، اور کچھ صورتیں بعد میں ہوگی اور نزول کے اندر وہ پہلے ہے. اس لیے کہ جو بیماری پیدا ہو گئی قوم کے اندر یا جو بیماری سامنے آ گئی اس وقت اس بیماری کے لیے جو علاج تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ نازل فرمایا. اس لیے دونوں ترتیبوں میں کیا ہے، فرق ہے، سمجھے نا. تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سورتوں کی ابتدا کے اندر کہ ترتیب کی دیوار سے سورت کا نمبر یہ ہے، نزول کی دیوار سے سورت کا نمبر یہ ہے. بس جو کچھ آج کہا گیا اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وبہذا نکتفی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکے پرانے زیادہ ہیں نئے ہیں؟ پرانے لڑکے ہاتھ اٹھائیں. نئے لڑکے ہاتھ اٹھائیں. نئے بھی زیادہ ہے. چلیں دیکھیں جی, آج تو پہلا دن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے پاس کتاب ہے میراث کی, سراجی وغیرہ ہے؟ نہیں ہے نا. ہاں لاؤ ایک کتاب لاؤ. دیکھیں آپ لوگ سراجی ساتھ رکھیں, اچھی بات ہے. اس لیے بعد میں آپ نے اس کو پڑھانا ہے. یا اصولی ہمارے ہاں سب سے معتبر کتاب ہے پوری بری صغیر میں. لیکن ہمارا فن جو ہوگا وہ فن ہوگا, کتاب نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ فن ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ایک طالب علم کاپی لے لیں, استثنا کسی کا نہیں ہے. اس کی باقاعدہ کل چیکنگ ہوگی. اللہ نے چاہا میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر ایک طالب, چاہے وہ سادسے کا ہے چاہے وہ فاضل ہے, لیکن وہ میراث کے جو اصول ہیں وہ بہت ضروری ہیں, اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلا مسئلہ تو یہی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے کئی فضلاء امتحانوں میں ملے, یا وقت میں نے جاتے وقت اکثر یہ درخواست کی تھی, استاد جی اگر آپ یہ جو منطقی اصطلاحات ہیں بالکل, تو اگر آپ کو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیں گے. یا آدھا گھنٹہ ملے یا پونے گھنٹہ ملے, جو بھی وقت ملے, اس کو انشاءاللہ العزیز تمام باتوں کو ذہن سے نکال کر, کل میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ ذہن کو ایک طرف متوجہ کرنا چاہیے. کس کی طرف؟ منقول اور چیز ہے اور عقلی اور چیز ہے, معقول اور چیز ہے. منقولات میں بات چلتے ہیں کہ سنی سنائی باتیں سناتا رہیں, لیکن معقول کو ہر حال میں آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہونا چاہیے. تو آج میں تھوڑا سا تعارف دونوں کا اجمالاً مختصر کر رہا ہوں, باتیں اس میں زیادہ ہیں. وہ جب آپ کے پاس کاپی ہوگی تو میں شروع کروں گا. کب سے شروع کروں گا؟ اگر کاپی ایک ہفتہ نہ آ جائے پھر کل جو کاپی نہیں لائے گا وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے گا. ایک ایک منٹ آپ کا اور ہمارا بڑا قیمتی ہے, صحیح ہے نا؟ اچھا جی, تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں. انشاءاللہ العزیز جب میراث شروع ہوگا تو اس آیت سے شروع کریں گے. آج تو بھائی صاحب کو ابتدا سمجھا رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, آیت نازل کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. یہ پہلا حکم ہے. کیا ہے؟ پہلا حکم. یہ کل اس پر مفصل بات ہوگی, ویسے بتا رہا ہوں کہ بات یہاں سے شروع ہوگی. کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی گھرانے کے لیے, کسی بھی فرد کے لیے انتقال ملک ضروری ہے. ایسے ترقی نہیں ہوگا. انتقال ملک کو سمجھتے ہو؟ یعنی ایک چیز میں اس کی ملکیت دوسری کی طرف کیا ہو جائے, منتقل. یہ الفاظ یاد, منتقل ہونا ضروری ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں, یہ اہم نقطہ سمجھا رہا ہوں, توجہ سے سنیں سارے. وہ یا اختیاری ہوگا یا غیر اختیاری ہوگا. آپ بتائیں چیز جواب لے کو کہ نہیں یاد ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. اس لیے میں آج تمہیں باتیں کر رہا ہوں, اصل بات کل سے شروع ہوگی. انتقال ملکیت کبھی اختیاری ہوتا ہے اور کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے. جب ملکیت اختیار کے طور پر منتقل کرو گے زندگی میں اپنی اولاد کی طرف یا کسی دوسری طرف جب منتقل کرو گے, حالت صحت میں اور آپ اس کو الگ کر کے, ہاں صحیح ہے, یہ صحیح صحیح, الگ کر کے جدا کر کے کسی کو دے حالت صحت میں اور قبضہ بھی دے دے, شریعت کے اصطلاح میں اس کو حبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حبہ, تملیک جس کو کہا جاتا ہے. تملیک اور حبہ یہ چیزیں اختیار کے ساتھ ہوتی ہے اور زندہ شخص اس کو منتقل کرتا ہے دوسرے کی طرف, اور لیکن حالت اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے جی, اختیاری ہوتا ہے اور اس کو جدا بھی کرتے ہیں اور اس کا حوالے بھی قبضہ بھی دے دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے حبہ کے باب میں کہ ویتم بالقبض. کیا لکھتے ہیں؟ یعنی جب تک قبضہ نہیں ہے, کیا نہیں ہے, وہ حبہ تام نہیں ہے. میں زندہ کی بات کر رہا ہوں ابھی, لیکن اگر وہ حالت مرض میں یا صحت میں ہو, ملکیت فور نہیں دیتے بلکہ ملکیت کی نسبت مرنے کے بعد کر دیتے ہیں, جب میں نہ رہوں تو ایسا کرو. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ابھی مالک, ابھی ملک منتقل نہیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی دوسری کی طرف ملک منتقل کرنے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ دوسری کی طرف, لیکن ابھی نہیں, کس وقت؟ مرنے کے بعد کی نسبت, میرے مرنے کے بعد یہ کریں. تو یہ چیزیں پھر جو ہوتی ہے اس کا تعلق وصیت کے ساتھ ہوتا ہے. کیا بولو؟ وصیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو زندگی میں اگر آپ کسی کو اپنے مال کسی چیز کو منتقل کرتے ہو, یا تو بلا حب بلا عوض ہوگا یا مع العوض عوض ہوگا. اگر بلا عوض ہے تو اس کو میں نے دو شکوں میں لایا, یا وہ حبہ کی طرح منسوب ہوگا, حبہ ہوگا, یا پھر بولو وصیت. یاد ہو جائے گا, ایک ضابطہ رکھ دیا ذہن میں. اگر عوض کے ساتھ ہے, کیا عوض کے ساتھ, زندگی میں یا قوانین یاد رکھے, ایک روپے کیوں نہیں ہے, وہ بیع کے معنی میں آ جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک روپے کیوں نہ ہو. یہ میرے ایک دوست تھے, ہاں ابھی دنیا میں نہیں ہے, یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ, یہ نہ کہیں اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ میمن مسجد اسی خاندان نے بنایا تھا, ہارون کہہ رہا خاندان تھا. میمن مسجد کراچی میں کتنا بڑا مسجد ہے, کہہ رہا یہ زمین ہم لے رہے تھے تو گھر والے نے, اس نے کہا ہم ایسے دے دیتے ہیں. کیا دیتے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں 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 نہیں, ہم ایک روپے دیں گے لیکن ضرور کچھ دے دیں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ بیع بن جاتا ہے, بعد میں اس میں رد بدل نہیں ہو سکتا, اس میں وہ پھر رجوع نہیں کر سکتا, سب بہت ساری چیزیں واپس ہو جاتی. تو آپ نے اگر کسی کو عوض دے دیا یا اس سے عوض لے لیا اور شے کو منتقل کر دیا, جائیداد کو منتقل کر دیا, تو انتقال ایک سے دوسری کی طرف اگر مال عوض آ جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ بیع. یہ اختیاری میں نے تقسیم کی, بغیر بیع شراء کے ملکیت کو منتقل کرنے لینے, اس کے بغیر کوئی ملک ترقی کر نہیں سکتا, کوئی گھرانہ ترقی کر نہیں سکتا جس میں کمائی نہ ہو، کوئی خاندان کوئی علاقہ ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے، ترقی کے لیے لازمی ہے کہ کیا ہو جائے، دوسری کی ملکیت آ جائے، کسی سے لیا جائے، کسی سے دیا جائے، اسی کو تو تجارت کہتے ہیں، اسی کو تو معاملات کہتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے میں نے بتائے، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری کو میں نے تقسیم کیا پہلے دو قسموں کی طرف، عوض اور بلا عوض۔ عوض کے سارے اقسام بویو میں لے جاؤ، وہ بیع کہلاتا ہے، اور بلا عوض جو ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا تو آجی زندگی ہی میں اس کو مالک بنا رہا ہے تو ملکیت منتقل کیا گیا زندگی میں، اور افراس یعنی اس کو دوسروں سے جدا بھی کیا اور قبضہ بھی، بولو نا، دے دیا، خاموش نہ بیٹھے میرے سامنے۔ اب یہ حبا کہلائے گا، کیا کہلائے گا؟ حبا کہلائے گا۔ لیکن اگر زندگی میں نہیں دیا، اس کو مالک بنانا چاہتے ہیں لیکن ملکیت کو منسوب کر لیا مرنے کے بعد، کہ میرے مرنے کے بعد اس کو سنیما بنا کے دے دو، میرے مرنے کے بعد میرا گھر دے دو، میرے مرنے کے بعد میری زمین ہی دے دیں، تو ابھی تو نہیں ہوا نا، کب ہونا ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ یہ سارا باب وصیت کی طرف لے جائے، زندگی رہی اللہ نے ٹائم دیا تو اس کی بھی وضاحت کروں گا، میں میراث کی طرف آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں۔ یہ تو سارے کے سارے تملیک ہے یا مالک بنانا ہے یا انتقال ملک ہے، زندگی میں ہے یا زندگی کے بعد مالک بنانا ہے، لیکن یہ بلا عوض نہیں، کیا ہے؟ بلا عوض ہے، اور جو یا مال عوض ہے، لیکن یہ سب اقسام اختیاری کے ہیں۔ بس کس کی ہیں؟ بولو، اختیاری کے ہیں۔ ایک مالک آدمی بنتا ہے، مالک بنتا ہے غیر اختیاری۔ بولو، غیر اختیاری ملکیت وہ وراثت ہے۔ آگئی بات؟ کیا؟ غیر اختیاری ملکیت وراثت ہے مولانا، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ترد و بدل نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں، جو بھی کرے اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ نافذ ہوگا مرنے کے ساتھ، ادھر سانس نکلا ادھر دوسرے ورثہ خود بہت مالک بن گئے۔ سن لیا نا کیا ہوتا ہے وراثت میں ملکیت، کیا ہوتا ہے؟ اختیاری کی غیر اختیاری؟ غیر اختیاری، بندے کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اور یہ کس نے مالک بنایا ہے؟ زور سے بولو، اللہ نے۔ وراثت اللہ کا قانون ہے، یہ ملکیت اللہ نے دی ہے، مالک بنایا ہے، کوئی قانون، کوئی عدالت، چاہے وہ عظما سپریم کورٹ والا کیوں نہ ہو، خود لکھتے ہیں فیصلوں میں کہ بھائی شریعت کا قانون تمام قوانین سے بالاتر ہے، اس پر کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ سن لیا؟ لیکن پٹھان بڑے تیز ہوتے ہیں، بھائی رسی لاؤ، بندے جمع ہوتے ہیں، زمینوں کو تقسیم کر رہے ہیں، مؤنثات کو باہر کر دیتے ہیں، اور اچھا ایک نوٹ کرے، ایک واقعہ ذہن میں آگے، بڑا دلچسپ ہے، ذہن میں اس چیز نوٹ کرتے رہو۔ جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا، کہیں میں نے پڑھا ہے، تو بر صغیر میں انگریز کا حکومت تھا۔ کس کا تھا؟ انگریز کا حکومت تھا۔ تو ایک بندہ گیا انگریز جج کے پاس، مجسٹریٹ کے پاس، کہنے لگے کہ ہمارا جائیداد آپ سرکاری طور پر تقسیم کرو، ہم آپ کو تقسیم کے اختیار دیتے ہیں، ظاہر ہے حکومت تقسیم کر لیتا ہے، آپ ہمیں ہماری مال تقسیم کرو۔ اس نے کہا تو بیٹھ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو مسلمان ہیں۔ اس نے کہا ہاں آپ مسلمان ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے قانون کے مطابق ہماری جائیداد تقسیم کرو، تو آپ تو مسلمان ہیں، اللہ نے تو قرآن کریم میں تمام اولاد بیٹوں اور بیٹیوں کا قانون جو ہے آدھا سطر میں بتایا ہے۔ کس میں؟ یاد ہے وہ جملہ کون سا؟ تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، کل سے تیاری کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کس کا حکم ہے؟ اولاد کا. جب آپ اولاد میں جائیداد تقسیم کرو گی تو مذکر کا حصہ دگنا ہوگا اور مؤنث کا ایک ہوگا، ایک نسبت دو. یہ اسی جملے میں انگریز نے بتایا مجسٹریٹ نے کہ آدھی سطر سے بھی کم وقت میں کیا ہوا، اللہ نے آپ کو قانون بتایا. قرآن پر فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہہ رہے اپنے قانون انگریز کے، میں تو کروں گا، میں تو ملازم ہوں، ظاہر بات ہے کہ سرکاری قانون پہ کروں گا، لیکن آپ قرآن کے قانون پر، اللہ کے قانون پر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور تم قرآن کیسے مانتے ہو کہ لذکر ماننے کے لیے تیار ہو اور مثل حضر حسین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بھائی تو قرآن میں تو دو چیزیں ہیں نا، لذکر آگے کیا ہے، مثل حضر حسین. تو آپ جو ہے یہ کیوں نہیں ہو، کیسے قرآن کو مانتے ہو؟ ایک آیت، ایک ٹکڑے کو، ایک لفظ کو مانتے ہو اور دوسروں کو نہیں مانتے ہو؟ حق بکھرے گیا، کیا کہوں؟ تو ہم وہی طریقے اختیار کر رہے ہیں، قانون کے مطابق چلیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ بھی تو یاد کرنا، ہمارے ہاں تو عجیب رواج ہے، کہہ رہا رسم رواج دستور کے مطابق. آپ کو قرآن یہ اجازت نہیں دیتا، سن لو، میں نے پہلے سے سمجھا دیے کہ یہ تقسیم غیر اختیاری ہے. کیا ہے بولو؟ بندے کا اس میں دخل نہ اختیار دیتا ہے، نہ تغییر کی اجازت دیتا ہے، نہ تبدیلی کی اجازت دیتا ہے، اور نہ محرومی کی اجازت دیتا ہے. جو کا تھو رکھا جائے گا، اور چونکہ وہ تو آپ تو صرف تقسیم کر لیتے ہو، افراز کر لیتے ہو، جدا کر لیتے ہو، مالک تو اللہ نے اس کے مرنے کے ساتھ بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ لہذا اگر آپ نہیں دو گے، جس کی بھی قبضے میں وہ مال آئے گا وہ غاصب سمجھا جائے گا. دوسرا نقطہ کیا؟ غاصب سمجھا جائے گا، مالک نہیں ہے. شرعی تقسیم کے بغیر دوسرے طریقوں سے تقسیم، وہ تقسیم شرعی نہیں ہے. وہ تقسیم جس کا بھی اس پہ مسئلے آئے ہیں، میرا عوام کے ملک کے ساتھ مسائل ہوتے رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اسی فن کو تمہیں 40 سال کا عرصہ ہوا ہے، بچپن سے پڑھاتے رہے ہیں، تو لوگ اس کو مانتے ہیں. تو میں نے نیوٹاؤن سے، دارالعلوم سے، بڑے بڑے اداروں سے فتوی، میرے پاس سے فتوی لیے ہیں، انہوں نے سب نے یہ قرار دیا کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. نہ آپ اس پہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس میں مدرسہ بنا سکتے ہیں، نہ آپ اس میں مسجد بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ملکیت مشترکہ ہے. کیا ہے؟ جب تک دوسروں کا حق الگ نہ کیا جائے، آپ کے تقسیم سے آپ مالک نہیں بن گئے یا بن گئے. ہاں، یہ چیزیں سمجھا کرو. ایک مرتبہ کسی مسئلے میں گاؤں میں میرا علماء کے ساتھ بات ہو گئی تھی، تو ہمارے شیخ مرحوم رحمہ اللہ، اس کو پتہ چلا تھا، تو اس نے کہا جہاں جامعہ کا استاد ہوتا ہے اور کسی اور کا دار نہیں لگنے کرتا، تو آپ لوگ تو ہمارے جامعہ کے طلباء ہیں، ایسا میراث سیکھو کہ میدان میں کڑے ہو جاؤ، کہ سارے ایک طرف ہو جاؤ، میں نہیں مانوں گا. یہ رسم رواجوں کو ذہن سے نکال دو. کس کو سمجھو؟ قرآن کو سمجھو، قانون شرعی کو سمجھو، اور انشاءاللہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہاں جی، غیر مسلموں کو بھی یہ پتہ ہے کہ قرآن میں میراث کا قانون موجود ہے، اور اللہ نے دوسرے، جب اللہ نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا، غیر اختیاری کا معنی تو یہ ہے، کس کو نہیں دیا؟ حضور کو کہا تم تقسیم کرو، یہ کہا یا خود تقسیم کے احکام کر دیے؟ اور پھر یہ بات یاد رکھو، لوگ یہ کہتے ہیں لڑکی کو یہ، اس کو وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے آیت میراث نازل ہونے کے بعد تشریح ہوگی انشاءاللہ آخر میں کہ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ کی ذات تقسیم کے ہر جزی جزی سے واقف ہے، اور حکمت والا بھی ہوئی ہے، علم والا بھی ہوئی ہے. آپ لوگ اس کے سامنے اجتہادات نہ کریں، صرف تسلیم کرو. کیا کرو بھائی؟ ایمان، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تسلیم کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ فن بہت دلچسپ ہے، بہت زبردست بھی ہے، اس لیے وہ حدیث میں تمہیں سامنے رکھوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے دارقطنی میں، اور اسی طریقے سے مستند احمد بن حنبل میں، الاوتار میں، حوالے میں دوں گا تمام کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے امت پر سب سے مشکل یہ ہو جائے گی کہ ان سے علم میراث بھول جائے گا. اول شین ینسا، سب سے پہلے جو انسان سے بھولتا ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم میراث ہے. پھر حضور نے فرمایا مسلوں میں دو بندوں میں مسئلہ پیش ہوگا تو اس کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اس کو میراث کے مسئلے کو اس کو سمجھائے، گھومتے پھریں گے بیچارے اور اس کو نہیں ملے گا. لہذا تعلم الفرائض، کس کو سیکھو؟ اور تم لوگ بھی صبح سویرے آ کر دل میں خیال کرو کہ میں میراث سمجھنے کے لیے جاتا ہوں. قرآن تو پہلے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے دل میں، لیکن سامنے دل میں کیا بھی رکھو کہ میں کس سے سیکھنے کے لیے جاتا ہوں؟ میراث کو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں. جی منطق کو چھوڑو، منطق تو عقلی بات ہے، وہ کوئی بڑی بات ہے. اصل مقصد کیا ہے میراث؟ اس کو ایسے یاد کرو کہ کہیں بھی آپ کو مشکل نہ پڑے، اور ہر جگہ اس کو بیان کرو. جی ہر اس جگہ پر جہاں پر کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہاں پر اللہ کے قانون کو زندہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی، دیکھو تمہیں تو مسئلہ معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی سے ایک فٹ کی جگہ، زمین کی جگہ اگر گر لیا تو اس کو جہنم واجب ہو جائے. سنیے حدیث ہے نا، تو زمین کتنی خطرناک چیز ہے. ہاں جی، تو آپ قبضے کر لیتے ہیں، دوسروں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، یہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو علم ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وراثت، یہ تو ارکان میں آئے گا، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آج کل بہت بڑے پروپیگنڈے شروع ہو گئے ہیں. کوئی اس شکل میں پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ بھائی عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا زیادہ ہے. بہت بڑا پروپیگنڈا، میں انشاءاللہ مدلل جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو نوٹ کر. کوئی اس شکل میں دیتے ہیں، عدالتیں پاکستان میں علماء پر الزامات آ رہے ہیں، لگا رہے ہیں کہ دیکھو یتیم پوتے کو وراثت نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھیں، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور یہ لوگ یتیم کو وارث نہیں بناتے، جاہل لوگ ہیں. آپ اس کو کچھ بھی کہے جو قرآن سے بے خبر ہے وہ جاہل ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، عالم وہی ہے جو کس کا علم اس کو پاس ہو، قرآن کا علم ساتھ ہو، حدیث کا علم ساتھ ہو، وہ کتنی ڈگریاں حاصل کرے ہو تو دنیاوی ڈگری ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب، میں کبھی کبھی ان کا سنتا ہوں، بلکہ فیصلے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، میں رکھتا بھی ہوں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یتیموں کا یہ جو ہے نا، یہ قرآن کو سمجھے نہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن کو نہیں سمجھے، سن لو کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کو سمجھے نہیں ہے. یہ انگریزی والے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہاں خود بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، علماء پہ رد کر رہے ہیں. جواب دینا تمہارا فریضہ ہے. کیا ہم نے کبھی محروم نہیں کیا، یاد رکھو. ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے طریقے پہ چلو. ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، دیوال کو پلانگ کر کے آتا ہے، ہم اس کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے، اور کس کے حوالے کریں گے؟ ہاں پولیس کے حوالے کریں گے نا. یہ بولے گا کہ بھائی یہ لوگ تو مسجد میں کسی کو نہیں چھوڑتے، بھائی اتنا بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے اس میں کیوں نہیں آتے؟ گیٹ بنا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے نا، تو گیٹ پر کیوں نہیں آتے؟ تو بات یہ ہے کہ جو راستہ شریعت نے بتایا ہے، یتیم پوتی کے لیے شریعت نے اپنا راستہ بتایا ہے کہ بھائی دادا اپنی زندگی میں اس کو حبا کر لے، یا اس کے لیے وصیت کر لے، یا وہ رسا کے اجازت لے کر دے. طریقے تو محروم، ہم نے تو یہ نہیں کہا کچھ بھی نہ، محروم تو نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ آیت کی میراث قرآن کریم کی سے اور احادیث نبوی سے یہ ثابت ہے کہ الاقرب فالاقرب طریقے پہ تقسیم ہوگا. کیا بولو، زور سے بولو، کیا کہا میں نے؟ اگر اقرب الاقرب کے قانون پہ چلے جائیں گے تو پوتا دور ہے اور بیٹا قریب ہے، تو لہذا کس کو وارث بنایا جائے گا؟ ہاں بیٹے کو بنایا جائے گا، پوتے کو. آپ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو محروم کر دیا، اس کو اور طریقے سے دیں گے، اور بھی تو طریقے، وصیت بھی ہے، ہاں زندگی میں حبا کرنا بھی ہے، اور ورثاء کی اجازت سے آپ چاہے سارا دے دیں لیکن حق ورثاء دوسروں کا زیادہ قریب ہے. تو اس کو اٹھا کر ایسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ آدمی کو احساس ہو یار کس قسم کے لوگ ہیں. اس کا سب سے بہترین جہاد, بھئی ہر قسم کا جہاد ہوتا ہے نا, اب الیکشن کی جہاد کو بھول جاؤ, سمجھا, اب جہاد کس کی کرنی ہے, اب میراث کی جہاد شروع کرو. ایسے سوالات جو لوگ ہم پہ کر رہے ہیں, دیکھیں میں یہ بات کبھی کبھار کرتا ہوں, تم بھی ذہن میں رکھو. ایک شیعہ عالم تھا, کلاس میں شاید میں نے کبھی بیان بھی کیا ہوگا, کون آیا تھا, شیعہ عالم, نہیں نہیں کراچی میں کانفرنس کی تھی, کیا کی تھی, کانفرنس کی تھی کراچی میں, 83-84 کی بات ہے, ہم پہلے آئے تھے فاروقیہ میں تھے شاید, ہم اس وقت 80 کی بات ہے, 82 کی. تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایران سے آیا ہوں, جو اہل سنت والے چاہے میرے ساتھ مقابلہ کرے کہ اہل شیعت کا مذہب حق ہے یا سنت کا حق ہے. اب اتنا بڑا کانفرنس کیا, جواب دینا ہی نہیں دینا, نہیں دیں گے تو پھر تو بہت بڑی ضلالت ہو جائے گی. تو علماء نے سب مل کر کے بھائی جواب تو دینا ہے, ہمارے شیخ صاحب کے پاس آ گئے سے ملان سے رحمت اللہ علیہ, اس کو تو منطق سارا یاد تھا, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا, منطق ساری کتاب یاد تھی, مجھے کہتے کہ ہمارے جان مجھے حمدللہ یاد ہے, قاضی یاد ہے, وہ تو دیوبند کے فضلاء کا تو ویسے تو نام کے فضلاء تو نہیں تھے. تو اس کے پاس آ کے اس نے کہا کر لیتے. تو شیعہ نے یہ شرط رکھا کہ جو ہار جائے گا وہ کان اور ناک کاٹے گا, کیا ناک کاٹے گا جو ہار جائے گا. تو مولانا نے کہا بھائی کیسے کان ناک کاٹتے ہو, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, یہ تو مصلاح ہے. کیا ہے, مصلاح ہے, اس کو ہم کیوں کاٹیں. ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ ہار جاؤ گے تو پھر آپ شیعت کو باطل کہہ کر اہل سنت میں آ جاؤ, اگر ہم ہار جائیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے, اپنا مسلک چھوڑیں گے. شرط یہ رکھتے ہیں, صحیح شرط ہے کہ نہیں. حق اور باطل کا مطلب تو یہ کہ باطل کو چھوڑو, حق کی طرف آؤ. اب آپ کہتے ہیں وہ حق ہے, میں کہتا ہوں یہ حق ہے, تو کیا طریقہ ہے, جی مناظرہ کر لیں گے, آپ بھی دلائل لائیں میں بھی لاؤں گا, جس کے دلائل قوی ہو گئے اسی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مسلک تقریر کر لیں. تو اس کو کسی نے سمجھا ہوگا کہ یار آپ اس کو عام نہ سمجھیں, کیا یہ ہر فن کا معاملہ ہے, صبح سویرے جہاز میں بیٹھ کر ایران پہنچ گیا, بھاگ گیا, کون شیعہ. بھائی ایسے مجاہد بنو, ہم یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے یا کوڑا ہٹک والے, اس کا عجیب انداز ہوتا تھا جو چلے گئے دیوبند کے فضلاء, مہدری سے مرحوم رحمہ اللہ, عبد الغنی سے مرحوم رحمہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, تو کہ وہ کہتے کہ ہم اپنے طلباء کو شرمندہ نہیں کرتے ہیں کہ باہر جا کے کوئی سوال کرے پھر یہ خاموش کڑا رہے, ہم اپنے دلائل بھی سمجھائیں گے دوسرے کی بھی سمجھائیں گے تاکہ کیا نہ ہو جائے, ان کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے. تو دلائل ہم دونوں طرف سے بتائیں گے سمجھائیں گے, ایسے استاد ہونا چاہیے, اور ہمارے فضلاء ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ماہر ہو جائے کہ جب ادارے سے نکلتا ہو تو ادارے کا نام روشن کرے. کیا دوسرے کام بھی ہوتا رہے, میں دوسرے کاموں کی طرف نہیں جا رہا ہوں, میں اپنے مدعا کی طرف آ رہا ہوں. مدعا میرا کیا ہے, ہاں, علم میراث. آپ رات کو تیاری کر کے بڑی کاپی ساتھ لاؤ, جو میں صلات جو سمجھا رہا ہوں ضابطے اور قوانین, آپ صلات بھی کر سکتے ہیں ہر قسم, انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا, ذہن میں نہ ہو دیکھ کے آؤں گا. علم جو ہے نا وہ پورا علم ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں, تو ہماری مثالوں تو ایک قطرے کی ہے کہ دریا میں جائے قطرہ لے لو, لیکن یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے میری بھی اور آپ کی بھی کہ ہم زندگی بھر ابھی بھی کس میں لگے ہوئے ہیں, سیکھنے میں لگے ہوئے, تو ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں. لیکن میرا یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو اس فن کو ایسے سمجھاؤں گا کہ دوبارہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ. یہ ایک کام. کتنا ٹائم, 12 بجے چھٹی ہوتی ہے نا, کتنے منٹ باقی ہے, چلو اب یہ 6 منٹ منتھ کی بات کروں یا ختم کروں, کیا نہیں کل کے لیے ٹائم نہیں ہے روز، یا پھر مجھے یہ بتاؤ انجام میراث پہ ہونا چاہیے، 5-10 منٹ وہ ہونا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ اچھا اب دوسرے موضوع پہ تھوڑا آتا ہوں مختصر، وہ کبھی کبھار آئیں گے، یا کبھی کوئی استاد نہ ہو یا میرے ساتھ ٹائم زیادہ ہو. دیکھو میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، منطق کو ہم نے ایسے بدنام کیا، کیا صحیح سن لو، کیا دو قسم کے منطقہ گزرے ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان. کیا بولو؟ مسلمان فلاسفہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. آپ ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پڑھیں، اصلاح پہ نظر رکھیں. تاریخ معتزلہ کی کتاب کا نام سنا ہے؟ نہیں ہے تو لے لو، بڑی اچھی کتاب ہے اس باتوں کو سمجھنے کے لیے. تاریخ معتزلہ میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک معتزلی نے اعتراض کیا کہ خالق اور مخلوق میں واسطہ ہے کہ نہیں. آپ لوگ کیا کہے تو واسطہ ہے؟ اب دیکھیں یہاں پنس گئے بھائی، کائنات میں سارے عالم کو کہہ دے، وہی تو عالم کسے کہتے ہیں؟ ماسوا اللہ. بولو کائنات کسے کہتے ہیں؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو ماسوا اللہ کی لحاظ سے تو عالم ایک ہے کہ جمع ہے؟ عالم ایک ہے کہ جمع ہے؟ ایک ہے. لیکن قرآن کریم میں حدیث نبوی میں جو جمع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ بے اعتبار انواع. کیا انواع لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی مایات ہے، کوئی جمادات ہے، کوئی حیوانات، الگ الگ ہے نا. تو اسی لحاظ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کا لفظ لایا گیا. تو مولانا اس میں عالم کو ایک طرف اللہ کے ماسوا سارا عالم ہے، تو اور کون رہ گیا؟ خالق رہ گیا نا. تو سب کچھ تو یا تو عالم ہے یا کیا ہے؟ اللہ ہے، یا خالق ہے یا مخلوق ہے. یوں کہیں کیا خالق اور مخلوق کے علاوہ تیسرا کوئی چیز نہیں ہے یا ہے؟ یاد ہو جائے گا شے یا کیا ہوگا؟ خالق ہوگا یا مخلوق ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا، عطا بن واصف دیکھ کون تھے، نام بھول گیا، کس کو یاد ہے؟ برابر مشہور مناظرہ ہے. اچھا میں دیکھ کے بغیر یہ مناظرہ نقل کر رہا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خالق اور مخلوق میں کوئی واسطہ، بولو کیا ثابت ہو؟ نہیں ہے. کیا ہے بولو؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کہہ رہا اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے، اس کو خالق کہتے ہو کہ مخلوق کہتے ہو؟ بتاؤ. نہیں سمجھ گئے؟ قرآن کو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ کیا کہتے ہو؟ ہاں کلام اللہ تو سب کو پڑھتے ہیں، یہ نام تو جو میں کہنا چاہتا ہوں. کیا کہو گے؟ آپ کا علم ختم. ہم جو آپ لوگوں کو تھوڑا تمہاری ضمیروں کو جگاتا ہوں نا، وہ اس لیے جگاتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے فضلاء جو ہزاروں کے لحاظ سے فاضل ہوتے ہیں، صلاحیت کی طرف آتے ہیں تو رونا آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رونا آتا ہے. بھائی جاگو، تیار ہو جاؤ. تو مسند امام مار احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نہ تو خالق کہہ سکتے تھے چونکہ تعدد الہ ہو جائے گا. کیا؟ تو نہ تو مخلوق کہہ سکتے تھے، اس لیے مخلوق تو حادث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. تو قرآن معاذ اللہ حدیث تو نہیں ہے، ختم ہونے والا تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، وصف ہے، اور اللہ کی صفات تو قدیم لا یزال ہے، ولہ صفات نظریہ، پڑھا ہے شرح قائد میں، وہ صفت تو کیا ہے؟ ازلی ہے. تو امام احمد صاحب نے کہا کہ یہ جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کرو گے تو مانوں گا، ایسا نہیں مانوں گا. کیا اس کو کس سے ثابت کرو؟ قرآن و حدیث سے ثابت کرو گے تو مانتے ورنہ نہیں مانتے. بظاہر امام احمد بن حنبل سے بلا جواب ہو گئے تھے, بات کو سمجھئے نا, بظاہر کیا ہو گئے تھے, ایسا ٹھوس جواب نہیں دیا کہ وہ بے بس ہو جاتا. تو ہمارے اسلاف نے یہ کوشش کی کہ ان کی منطق اور فلسفے جو اس فرانس سے منتقل ہے, ہاں جی, یہ جتنے الفاظ ہم استعمال کریں, جمہوری یا دورے کیا ہے فلانا فلانا, یہ سب فرانس والے الفاظ ہیں, حدیث قرآن والے اور معنی رکھتے, یہ نہیں رکھتے. تو انہوں نے ادھر عربی کی طرف اس کی طرف منتقل کر کے باقاعدہ کتابیں رکھی تاکہ ان کی چیزوں کو یاد کر کے پر ان کے جواب بھی تیار ہو جائے. تو یہ خدمت دین ہے کہ نہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ہٹ کر باقی تو سارے خوادم ہیں. سارے کیا ہیں؟ صرف بھی خادم ہے, نحوا بھی خادم ہے. تو سب سے بڑھ کر تو منطق خدمت ہے. کیا آپ وہ اپنی دلائل پیش سمجھا رہے ہیں, کسی دلیل کو کیسے کرو گے؟ اس لیے دیوبند کے نصاب میں سب سے زیادہ کتابیں کس کی رکھی پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ وفاق والا نصاب نہیں ہے. کس کا؟ دیوبند کی نصاب کی بات کر رہا ہوں. تو دیوبند کی نصاب ہم نے اکوڑا ہٹک میں دیوبند, اللہ کا فضل, ہم نے دیوبند کا نصاب پڑھا, یہ نصاب نہیں پڑھا. تو 16 کتابیں منطق کی ہے. کس کی؟ 16 کتابیں منطق کی ہے. فقہ کی 3 ہے یا 2 ہیں, اس طرح دوسروں کی 2 یا 3 یا 4. منطق کی کتنی ہے؟ 16. ایسی رکھی تھی. تو مولانا منطق کی کچھ خاص ضابطے ہوتے ہیں, کلام کو سمجھانا ہوتا ہے, گفتگو کو سمجھانا ہوتا ہے, اور وہ معنی جو آپ حسر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ معنی جس کو آپ جزئیت میں لاتے ہیں, اور وہ معنی جو آپ کلیت میں لاتے ہیں, وہ طریقے آپ کو بتاتے ہیں, اسی چیز کا نام منطق ہے. یہ آج نہیں ایجاد ہوا ہے, ایجاد کب کا ہوا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں, اور یہ پیغمبر کے دور میں بھی تھا. حضور نے بھی منطق استعمال کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بولو, بڑے تعجب سے کہہ رہے ہیں, میرا سن لو. وہ سجدہ سب فضلہ بیٹھے ہیں, فضلہ ہیں, فضلہ ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ہاں, جتنے فضلہ ہیں سب نے یہ حدیث پڑھی ہے, سجدہ ساوا کے باب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں ساوا ہو گئے تھے, یاد ہے؟ نہیں, 2 پڑھے تھے, 4 کے بجائے 2 پڑھے تھے, 4 کے بجائے 2 پڑھے تھے. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا؟ یاد ہو گیا؟ کتنے پڑھے تھے اور پڑھنے کتنے چاہیے تھے؟ 4. قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا, نماز کم ہو گیا ہے یا آپ بھول گئے کم پڑھا؟ تو حضور نے کہا, کل ذلک لم یکن. اس نے تردد کہا, متردد جملہ کہا, یہ ہوا یا وہ ہوا, مشاللہ ہوئے گئے نا, اشارہ کیا کلام کی طرف نا, تو جزیہ ہو گیا کھلی ہوگی. مشاللہ جزی کی طرف ہوتا ہے کھلی کی طرف ہوتا ہے؟ ہاں, زور سے بولو. ہاں شاباش, کچھ نہ کچھ تو بولا کرو نا, بالکل دولا والے تو نہیں ہو یار. تو اس نے جزیہ بول دیا, تردد کیا, آیا یہ ہوا یا وہ ہوا. تو حضور نے سب کو ختم کرنے کے لیے, تمام شکوک کو ختم کرنے کے لیے حضور نے فرمایا, کل ذلک لم یکن. کیا کہا؟ نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا. کلیہ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ منطق کی کلیہ استعمال کیا, اللہ کے نبی نے استعمال کیا. نیٹ پہ جا رہا ہے, کل کے کہہ رہا ہوں, کوئی دوسرا جملہ کہے نا. جب یہ جملہ کہا, وہ بھی تو صحابہ رسول تھے, حضور کے شاگرد تھے, دوبارہ اٹھے. بعض ذالک قد کان, کیا کہا؟ کیا مانا ہے؟ کچھ تو ہوا ہے. تو سلبِ کلیہ کا نقیص کیا آتا ہے؟